मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें।
अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नूमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊजु बिललाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। من يهديه الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وَإِنَّا لَنَعْلَمُ أَنَّ مِنْكُمْ مُكَذِّبِينَ وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ وَإِنَّهُ لَحَقُّ الْيَقِينِ فَسَبِّحْ بِاسْمِ رَبِّكَ الْعَظِيمِ سورہ الحاقہ کی آخری آیات۔ اللہ تعالیٰ نے ان آیات میں فرمایا کہ یہ قرآن قیامت کے دن حسرت اور افسوس کا سبب بنے گا ان لوگوں کے لیے جو اس کو مانتے نہیں ہیں، یعنی اس پر عمل نہیں کرتے، کیونکہ جو مانتے ہیں وہ تو عمل کریں گے لازمی۔ اس پر میں کئی بار بات کر چکا ہوں، کئی ہفتوں اس پر بیان چلا ہے کہ آج دنیا میں اللہ کے قوانین کی ویلیو نہیں ہے۔ انسان نے اسی دنیا کو سب کچھ سمجھ لیا ہے اور اسی کی کامیابی کو کامیابی اور اسی کی ناکامی کو ناکامی۔ ایک بات خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ممکن ہے آپ میں سے کسی کے ذہن میں یہ اشکال آئے، یہ اشکال پیدا ہو کہ آپ نے علماء سے سنا ہوگا، میں بھی بہت دفعہ یہ مضمون بتا چکا ہوں کہ اسلام ہمیں ترقی کا حکم دیتا ہے، المؤمن القوی احب الى اللہ من المؤمن الضعیف، طاقتور مومن اللہ کو کمزور سے زیادہ محبوب ہے۔ طاقت میں مالی طاقت بھی ہے، جسمانی طاقت بھی ہے، سائنس ٹیکنالوجی کی طاقت بھی ہے، اکنامیکلی بھی آپ کو مضبوط ہونا چاہیے، ہر لحاظ سے طاقتور اللہ کو زیادہ محبوب ہے۔ اللہ کو طاقتور مومن کیوں زیادہ محبوب ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب مسلمان طاقتور ہوگا تو قومیں بنتی ہیں افراد سے، جب افراد پاورفل ہوں گے تو قوم کیا ہوگی؟ بول لو نا بھائی، قوم پاورفل ہوگی۔ اب جب مسلم قوم پاورفل ہوگی تو اصل میں اسلام پاورفل ہوگا، سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ کون پاورفل ہوگا؟ اسلام۔ اب یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے، ایک طرف تو اسلام یہ کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے، اصل آخرت ہے، وَإِنَّ الدَّارَ الْآخِرَةَ لَهِيَ الْحَيَوَانَ، آخرت کی زندگی ہی اصل زندگی ہے۔ یہ کون کہہ رہا ہے بھائی؟ یہ اسلام کہہ رہا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالی کا ارشاد ہے، وَإِنَّهُ لَحَسْرَةٌ عَلَى الْكَافِرِينَ۔ ہاں میں یہ بات کر رہا تھا کہ ایک اشکال پیدا ہوتا ہے کہ جب یہ اسلام کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے تو پھر یہ بھی کہتا ہے کہ طاقتور مومن اللہ کو کمزور مومن سے زیادہ محبوب ہے۔ اب طاقت میں اسلام یہ چاہتا ہے کہ آپ پاورفل، تو ہر لحاظ سے پاور ہوتی ہے نا، ایجوکیشن کی پاور ہو، ریاست کی پاور ہو، ہر لحاظ سے پاور۔ آپ کی فوج پاورفل ہو سکتی ہے جب تک اسلحہ بنانا نہ جانتی ہو، چلانا نہ جانتی ہو۔ تو یہ تو سارے دنیا کے علوم ہیں۔ تو سوال پیدا ہوتا ہے جب یہ مسافر خانہ ہے تو کیا کرنا ہے پاور لے کے بھائی؟ یعنی ریزلٹ اور نتیجہ تو یہی نکلے گا نا جو گورے کا نکلا ہے۔ گورا بھی سائنس میں ترقی کر رہا ہے، مذہب بھی آپ کو ترقی کا کہتا ہے، تو دونوں کا ہدف تو ایک ہو گیا نا،
تو پھر اسلام میں اور کفر میں فرق کیا رہ گیا؟ سمجھ میں آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ اس کی مثال ایسے جیسے لوگ کہتے ہیں کہ بھائی اصل اسلام کو تو گورا فالو کر رہا ہے، وہ ترقی کر رہے ہیں. جب اسلام دنیا میں آیا تو مسلمان سائنسدانوں نے ترقی کرنا شروع کی نا، انسانیت نے ترقی کرنا شروع کی. یہ تو گوروں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے کہ جب تک اسلام نہیں تھا تو ترقی کا تصور ہی نہیں تھا، کیونکہ لوگ کھوپڑی استعمال ہی نہیں کرتے تھے، مذہبی اجارہ داری تھی، اور مذہبی اجارہ داروں نے لوگوں کو عقل کے استعمال کرنے سے روکا ہوا تھا کہ عقل نہیں استعمال کرنا. آج بھی آپ نے بہت سے اسکالر کو سنا ہوگا کہ مذہب میں عقل نہیں ہے، عقل نہیں ہے. یہ بات غلط ہے. مذہب تو عقل استعمال کرنے کا جتنا حکم دیتا ہے اتنا تو کوئی بھی نہیں آرڈر دیتا بھائی. اگر مذہب میں عقل نہیں ہے تو اللہ بے عقلوں کو خطاب کرتا نا قرآن میں. ابھی قرآن کہہ رہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اگر عقل سے کام لینا اسلام میں منع ہوتا، قرآن کہتا ہے افتعقلون لماذا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں لے رہے ہو؟ پھر قرآن یہ کہتا. میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات. آپ نے سنا ہوگا نا بھائی مذہب میں عقل نہیں ہے، مذہب میں عقل نہیں ہے. یہ بہت زیادہ بے عقل، تبھی آپ کو زیادہ تر الٹے کام کرنے والے معذرت کے ساتھ مذہبی لوگ زیادہ نظر آئیں گے. معذرت کے ساتھ، یہ میں نے پیش کی معذرت کر لی ہے. یعنی ان کی عجیب سی باتیں ہو رہی ہوتی ہیں جو بالکل ہی illogical ہوتی ہیں. مثال کے طور پر آپ دیکھو، ہم گارڈ لے کے گھومتے ہیں نا، نیچے کسی مذہبی نے تبصرہ کیا ہوا تھا کہ موت سے ڈرتے ہیں، گاڑی بچائے گی ان کو، گارڈ بچائیں گے ان کو موت سے. پھر مثالیں دیتے ہیں، وہ فلاں 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 کو دیکھو گارڈ رکھے تھے پھر بھی مر گیا، فلاں 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 کو دیکھو گارڈ رکھے تھے. یہ ہے سینس، اس کو اٹ از کالڈ سینس، کہ فلاں نے علاج کرایا تھا پھر بھی مر گیا، لہذا جتنے آغا خان میں ایڈمٹ ہے سب کو گھر بھیج دو. جتنے بھی آغا خان میں ایڈمٹ، دیکھو جتنے لوگ دنیا میں مرے ہیں 99% مرنے سے پہلے علاج کر رہے تھے کہ نہیں کر رہے تھے؟ پھر بھی مر گئے نا. اس سے رزلٹ یہ نکالا جائے کہ علاج کرنا فضول ہے، لہذا ہسپتالوں کو بم دھماکے سے اڑا دو، تو اس کو کوئی دلیل سے بات کرے گا آدمی؟ ابے یہ جو کہتے ہیں نا کہ فلاں فلاں عالم کے پاس گارڈ تھے پھر بھی شہید ہو گئے، یہ بالکل ایسے ہی دلیل ہے کہ فلاں نے علاج کرایا تھا پھر بھی بولو مر گیا. کوئی لبرل آدمی بھی یہ بے عقلی کی بات نہیں کرے گا، بلکہ وہ تو کہتے ہیں یار یہ علماء گارڈ کیوں نہیں رکھتے. وہ جو بھی میں نے پڑھے لکھے لوگ دیکھے نا، پڑھے لکھے سے میری مراد ہے جو یعنی دنیا کے لحاظ سے جو پڑھے لکھے ہوتے ہیں اور بےچاروں کو مذہب کا زیادہ نہیں پتا ہوتا، ویسے وہ بہت ساری بے عقلی کی باتیں کر رہے ہوتے ہیں. لیکن اسباب کی دنیا میں اسباب کی ویلیو کیا ہے، اسباب اختیار کرنا کتنا ضروری ہے، اس کی حقیقت وہ جانتے ہیں. اتنے بے عقل نہیں ہوتے کہ جی وہ دکان کو تالا نہ لگاؤ اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو، علاج نہ کرو اور اللہ پہ اعتماد اور توکل کرو. یہ آپ کو زیادہ تر فالٹ نظر آئے گا مذہبی لوگوں میں کہ اسباب اختیار نہ کرو، اور حفاظت کے اسباب تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اختیار کرنا. یہ تو بالکل غلط ہے. کوئی تلاشی نہیں ہونی چاہیے، کہیں بم نظر آ رہا ہے شب برات کا پٹاخہ سمجھ کے گلے لگاؤ اس کو. تو ہر فیلڈ میں ایسا ہی ہے. ابھی وہ یہ آئے ہوئے نا ماشاءاللہ پاکستان نیوی سے کچھ کیڈٹ ملنے کے لیے آئے ہوئے، تو یہ پوچھ رہے تھے مسلمانوں کا زوال کیوں ہے. ایک سوال انہوں نے پوچھا کہ ہم اتنا پیچھے کیوں ہیں، تو ہم پیچھے اس لیے کہ ہم اسباب اختیار ہی نہیں کرتے نا ترقی کے. خلافت عثمانیہ کے خاتمے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ ہم اس گھمنڈ میں آ گئے تھے کہ ہماری اتنے ملکوں پہ ہماری ریاست ہے، ہماری حکومت ہے، ہمیں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا. یورپ ترقی کر رہا تھا اس وقت، ہم نے اسباب اختیار کرنا چھوڑ دیے. خلافت عثمانیہ میں جب کوئی مقدس عمارت تعمیر ہوتی تھی تو پہلے کئی بار وظیفے پڑے جاتے تھے وہاں بیٹھ کے کہ اتنی دفعہ ختم ہوگا قرآن کا، اتنی دفعہ فلاں کا ختم ہوگا، اس کے بعد یہ کام ہوگا. یورپ کہتا تھا جتنی دفعہ میں تم ختم کرو گے نا میں 10 عمارتیں ایسی بنا لوں گا. وہ کام کو فوکس کر رہے تھے، ہم استخاروں کو اور وظیفوں کو زیادہ فوکس کر. آج بھی استخارے اور وظیفوں میں زیادہ ٹائم لگتا ہے، دعائیں مانگنے کی توفیق نہیں ملتی. خیر تو چائے پی لوں پھر سیٹنگ پہ آؤں گا میں، جلدی بھیجو جلدی جلدی، میں انتظار کر رہا ہوں چائے کرتا کہ تم سیٹنگ پہ آ جاؤں گا انشاءاللہ. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ جتنے بھی illogical کام ہے نا، وہ ہمارا مذہبی طبقوں میں اس کا ریشو تھوڑا سا زیادہ ہے. وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عقل استعمال ہی نہیں کرنی چاہیے. اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن میں جگہ 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 ان فی ذلک لآیات لأولی الالباب، اس میں نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے. اللہ کو تو کافر پر اعتراض ہی یہی ہوتا ہے کہ کمبخت تو پوری عقل کیوں استعمال نہیں کر رہا، آدھی کیوں استعمال کر رہا ہے، تھوڑی اور زیادہ استعمال کر رہا. ہم نے اس کا نتیجہ یہ نکالا کہ جتنی استعمال ہونی چاہیے تھی اتنی بھی، یعنی کافر جتنی عقل استعمال کر رہا ہے نا اس کائنات کو غور و فکر کرنے میں، اتنی کا تو اللہ نے ہمیں آرڈر دیا ہے. اللہ اس سے کہہ رہے کہ جتنی استعمال ہونی چاہیے اتنی تم نہیں کر رہے. اس پہ قرآن کہہ رہے افلا تعقلون، تم عقل سے کام کیوں نہیں لیتے؟ اور ہم کیا کر رہے ہیں، جتنی کافر نے استعمال کی ہے اتنی بھی نہیں کر رہے. یعنی کافر کتنی استعمال کر رہا ہے، کافر اس کائنات کو مسخر کر رہا ہے، اس کے بارے میں غور کر رہا ہے، کریٹر تک نہیں پہنچ پا رہا. وہ الٹی سیدھی تعبیلات کر کے کہ یہ ایوالو ہوا ہے، خود بخود وجود میں آئی ہیں یہ ساری چیزیں، ناک بن گئی، کان بن گئے، دماغ بن گیا، جگر بن گیا، یہ سب آٹومیٹیکلی دھماکے سے سب کچھ، پورا اربوں خربوں ستارے سیارے، اتنی بڑی کائنات اور اتنا سب کچھ، یہ کیا ہو گیا خود بخود، بنانے والا نہیں ہے. اور اگر کافر بنانے والے کو مانتا ہے تو آگے غور نہیں کرتا کہ بنانے والا ہم سے چاہتا کیا ہے، یہاں کے رک جاتا ہے. اور ہم پہلے اسٹیپ پہ ہی رک گئے، ہم نے کہا کھوپڑی استعمال کرنی نہیں ہے. کیسے استعمال نہیں کرنی؟ آپ کہتے ہیں بھائی ہم تو استعمال کرتے ہیں. مولوی صاحب کیسی باتیں کر رہے ہیں، ہم چشمہ بھی استعمال کرتے ہیں، ہم ہینڈ فری بھی استعمال کرتے ہیں، تو کھوپڑی سے تو اس سے ہینڈ فری اور چشمے سے زیادہ ضروری ہے نا. جب ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوتا، جس کی نظر کمزور ہے چشمہ استعمال کرتا ہے کہ نہیں کرتا؟ کیا خیال ہے، یہ اللہ پہ توکل کرتا ہے کہ جی نظر خود بخود آ جائے گا، تو چشمہ لگائے گا تو نظر آئے گا، ورنہ نظر. ہمارے ایک استاد کا چشمہ گم گیا، مل نہیں رہا تھا کیونکہ بغیر چشمے کے تلاش کر رہے تھے. کافی دیر سے انہوں نے کہا مجھے نظر کیسے آئے گا، میرے تو چشمہ ہی تو گم ہے جس سے میں دیکھتا، تو چشمہ کیسے دیکھوں میں؟ تو ہینڈ فری استعمال کرتے ہیں جب آواز کانوں میں ہم چاہتے ہیں کہ بس میں ہی سنوں، کوئی اور نہ سنے. جب بیگم کا میسج آتا ہے نا، انسان اپنے دوستوں سے اس لیے چھپاتا ہے، اس کو پتا ہوتا ہے کہ یہ ایسی چیز ہے جو صرف میں اکیلا ہی افورڈ کر سکتا ہوں، کسی اور کو اپنے ساتھ شریک کیا تو بے عزتی ہوگی، اور یہ بے عزتی پھر زیادہ فیل ہوگی. میں نے بات بتائی تھی نا کہ بعض دفعہ ٹیمپریچر 25 ہوتا ہے، فیل کتنا ہوتا ہے 27. تو کسی نے بتایا، لوگوں کو یہ بات سمجھ میں نہیں آتی کہ ہے 25 فیل 27 ہو رہا ہے. تو اس نے کہا آپ کی بےزتی ہو رہی ہو، وہ بےزتی جتنی ہو رہی ہے اگر کوئی دوست آ جائے نا تو جتنی بےزتی ہے اس کا لیول تو اتنا ہی ہے، فیلنگ کیا ہو جاتی ہے بڑھ جاتی ہے. تو بیگم جب آپ کی بےزتی کر رہی ہوتی ہے تو وہ جتنی بےزتی کر رہی ہوتی ہے اتنی ہوتی ہے وہ، لیکن آپ کا کوئی دوست اس موقع پہ آ جائے تو بےزتی کا لیول تناسب وہی ہوتا ہے، اس کو فیل کرنے کا جو تناسب ہے وہ بڑھ جاتا ہے. اچھا تو یہ خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ یہ بات غلط ہے کہ اسلام میں عقل نہیں ہے، عقل استعمال کرنے سے اسلام روک دیتا ہے. اسلام وہاں عقل استعمال کرنے سے روک دیتا ہے جہاں عقل استعمال کرنے کا فائدہ ہی نہیں ہے. بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو آپ کی عقل سے بالاتر ہوتی ہیں، وہاں کھوپڑی لگاؤ گے حاصل کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ ہے آپ کی دسترس سے ہی بالاتر ہے. مثال کے طور پر آپ سائنسدان نہیں ہو اور نہ آپ نے سائنس پڑھی ہے، کچھ بھی نہیں پڑھا آپ نے، اور آپ بیٹھے بیٹھے غور کرنا شروع کر دو کہ یہ موبائل میں کیسے ہم یہاں سے بیٹھ کے امریکہ بات کر لیتے ہیں، ہم اس موبائل پہ یہاں سے بیٹھ کے امریکہ بات کر لیتے ہیں. آپ نے پہلی جماعت بھی نہیں پڑھی، اب آپ غور کرنا شروع کرو گے 100 سال گزر جائیں گے، آپ اس نتیجے تک پہنچو گے ہی نہیں. بھائی اس کے لیے آپ کو پہلے پڑھنا پڑے گا، یونیورسٹیوں میں ایڈمیشن لینا پڑے گا، پھر آپ کو اگر کمپیوٹر کو سمجھنا چاہتے ہو کمپیوٹر سائنس میں آپ کو ڈگری لینی پڑے گی، اس کے بعد جا کے ایک مقام ایسا آئے گا کہ جب آپ سافٹ ویئر انجینئر بن جاؤ گے، اس کے بعد جا کے ایک مقام ایسا آئے گا کہ آپ شاید اس کا پھر بھی یقین نہیں ہے، شاید آپ اس قابل ہو جاؤ کہ اب آپ یہ خود سے تحقیق کر کے بتا سکو بھائی موبائل ایسے سنتا ہے اور ایسے اپنی بات یہاں سے وہاں پہنچا دیتا ہے. جب تک آپ اس پروسیس سے نہیں گزرتے تو یہ باتیں آپ کی عقل سے بالاتر ہوتی ہیں، اس میں عقل استعمال کرنے کا فائدہ نہیں ہے، سوائے رسوائی کے اور ٹائم ویسٹنگ کے کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اللہ میاں نے قرآن میں حدیث میں ہمیں بعض جگہوں پہ عقل استعمال کرنے سے روک دیا ہے، اس لیے روکا ہے کہ وہ چیزیں ہمارے عقل کے دائرے میں آتی نہیں ہے، اس کا اس مادی زندگی سے تعلق ہی نہیں ہے. اور وہ سائنس جب عقل استعمال کرنا ممکن نہیں تو سائنس کا ٹاپک ہی نہیں رہا وہ، سائنس تو اس مادی زندگی پہ غور کرتی ہے نا بھائی, تو وہ مادی زندگی سے ہٹ کے جب کوئی حیات ہے تو اس میں ہم کچھ کہہ ہی نہیں سکتے, نہ سائنس کے ذریعے اس کا انکار کر سکتے ہیں نہ اقرار کر سکتے ہیں. جیسے جنات کا وجود ہے, کوئی سائنسدانوں کو نہیں پتا جنات ہے کہ نہیں, تو پتہ بھی نہیں چلے گا, بہت مشکل ہے, ہو سکتا ہے قیامت تک پتہ ہی نہ چلے, کیونکہ وہ الگ ہی مخلوق ہے. فرشتے ایک الگ ہی مخلوق ہے, وہ مادی مخلوق ہی نہیں ہے, اور یہ بھی ممکن ہے پتہ چل جائے. لیکن ابھی سائنس کے دسترس سے یہ چیزیں کیا ہیں, یہ باہر ہیں. تو اب آپ اس بات کو سمجھیں, لیکن جو چیزیں ہماری دسترس میں ہیں نا, ان میں کھوپڑی استعمال اگر آپ نے نہیں کی تو اس کا آپ کو قیامت کے دن حساب دینا پڑے گا. ہر چیز میں بیٹھ کے نا سوچا کرو, کوئی بھی بات کرے اس کو سوچا کرو, یہ اس کی کوئی لاجک بنتی ہے؟ ابھی کسی نے فتویٰ دے دیا کہ منگل کو آپریشن کرانا, پتہ نہیں کوئی سنت میں حدیث میں آتا ہے کہ ناجائز ہے, مجھے کسی نے بتایا, میں نے کہا جو منگل کو جو پیشنٹ مریں گے ان کا کیا ہوگا بیچاروں کا. تو یہ بات خوب سمجھ لیں. میں اصل سوال کو لے کے دوبارہ چلتا ہوں کہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جب اسلام بھی آپ کو عقل استعمال کر کے ترقی کا, جب عقل استعمال کریں گے تو ترقی ہوگی نا, چیزوں کو آپس میں جو آدم علیہ السلام کی فضیلت اللہ نے کس بات کی دی تھی, جب اللہ نے آدم علیہ السلام کو بنایا تو سب سے پہلے کیا سکھایا, وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا, جتنی بھی چیزوں کے نام ہیں نا وہ سکھائے. یہ دنیاوی علم, دینی علم تھا یا دنیا کا علم تھا یہ؟ ابے چیزوں کے نام سکھانا, جیسے ہم بچوں کو بتا رہے ہوتے ہیں اے فور ایپل, ایپل بی سے, آج کل پتہ نہیں بی سے کیا آ رہا ہے, ہمارے یہاں بیلون ہوا کرتا تھا, اب کیا آ رہا ہے پلہ والا, سارا سیٹ اپ بھی چینج کر دیا نا جی, بی سے بال, اچھا سی فور کیٹ. تو ہم نام سکھا رہے ہوتے ہیں نا بچوں کو, تو یہ دنیا کا علم ہے یا دین کا علم ہے یا دنیا کا علم ہے؟ یہ دنیا کا علم ہے نا, یہ سوسائٹی میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہے. نماز میں اے فور ایپل بی یا الف سے آنا اللہ اور بی سے بسم اللہ آئے گا کیا؟ اب تو اللہ بسم اللہ سکھا رہے ہیں مجھے نہیں پتا, لیکن الف سے کچھ بھی آپ لگا دیں تو نماز سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں. روزے سے اس کا کوئی تعلق ہے؟ کوئی تعلق نہیں ہے. تو اللہ آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے چیزوں کی کیا سکھا رہا ہے, بولو, نام سکھا رہا ہے. پھر قرآن کہتا ہے کہ علمہ البیان, ہم نے انسان کو بیان سکھایا. بیان کا کیا مطلب ہے؟ اللہ نے جانور میں یہ صلاحیت نہیں رکھی ہے کہ وہ اپنی بات کو ایکسپلین کر سکے. جانور کی کوئی خاص زبان نہیں ہوتی, بکریاں پوری دنیا میں ہی کرتی ہیں. آپ امریکہ کی بکری لے آئیں, پاکستان کی بکری لے آئیں, دونوں کیا کریں گی؟ بولو نا, میں کریں گی. یہ نہیں ہے کہ وہاں کی انگلش میں کریں گی, یہاں کی اردو میں کریں گی. اس کو جو بات سمجھانی ہوگی میں سے زیادہ نہیں وہ سمجھا سکتا. گدھا جاپان میں بھی ڈھیٹو ڈھیٹو ہی کرتا ہے, حیرت کی بات ہے, حالانکہ وہاں تو چنگ پونگ کرنا چاہیے تھا اس کو. اور گدھا پاکستان میں بھی کیا کرتا ہے؟ کسی نے آج بتایا کہ دجال جو گدھے پہ آئے گا نا, آج اس کی وجہ سمجھ میں آئی, پیٹرول جو مہنگا ہو رہا ہے نا اتنا, حدیثوں میں آتا ہے نا دجال گدھے پہ بیٹھ کے آئے گا, تو علماء تو اس کا جواب دیتے ہیں اس کا کہ یہ مطلب ہے, وہ کہنے مطلب کہ ابھی جو پیٹرول جس اسپیڈ سے مہنگا ہو رہا ہے تو دجال کے پاس بھی گدھے کے علاوہ کوئی سوٹیبل سواری نہیں ہوگی. اب یہ تو مسئلہ ہمیشہ کے لیے حل کر دیا ہماری گورنمنٹ نے الحمدللہ. دجال گدھے پہ کیوں آئے گا؟ لوگ کہہ رہے تھے, سوچتے تھے نا کہ اتنا ٹیکنالوجی کا زمانہ ہوگا تو دجال گدھے پہ کیوں آئے گا, تو پیٹرول جس حساب سے مہنگا ہو رہا ہے نا, دجال پاکستان میں کم از کم کس پہ آئے گا؟ گدھے پہ ہی آئے گا, بظاہر ایسا لگتا ہے. تو اب دیکھو کیا بات کر رہا تھا میں, یہ جو گدھے کی بات کہاں سے آئی نا, ہاں, پوری دنیا میں جانوروں کی بولی ایک ہی ہوتی ہے, وہ وضاحت نہیں کر سکتے. دو چار باتیں جانور بتا سکتا ہے, بھوک لگ رہی ہے اس کے لیے بھی ڈھیچو ڈھیچو, گدھے پہ لوڈ زیادہ ہو گیا اس کے لیے بھی کیا ہے, ڈھیچو ڈھیچو. ہمارا اسٹائل الگ ہے, ہمیں بھوک لگ رہی ہے چیخیں گے تھوڑا سا, اگر لوڈ زیادہ ڈال دیا نا گالیوں پہ آ جائیں گے ہم, وہ الگ ڈھیچو ڈھیچو اسٹائل ہے ہمارا. کیا خیال ہے کیسے انسان کو اللہ نے بولنا سکھایا ہے؟ اب مجھے ایک بات بتاؤ, اسپیکنگ پاور جو ہر انسان کے پاس ہے, پھر خطیبوں میں زیادہ ہوتی ہے, علماء میں تھوڑی اور زیادہ ہوتی ہے, بعض دفعہ گاڈ گفٹڈ بھی کچھ صلاحیتیں ہوتی ہیں, اللہ تعالیٰ لوگوں کو کچھ کو ایسا اللہ نے بنایا تو کچھ زیادہ اچھا بول سکتے ہیں, لیکن اتنی بات تو ہے کہ نارمل درجے کا انسان بھی جانور کی نسبت اپنی بات کو بہت ہی بہترین انداز سے بیان کر سکتا ہے. یہ جو اسپیکنگ پاور, جو ایکسپلین کرنے کی پاور اللہ نے انسان کو دی ہے, یہ دنیاوی علم ہے یا یہ دینی علم ہے یا دنیاوی علم ہے؟ لوگ مختلف زبانیں سیکھ رہے ہوتے ہیں, یہ زبانیں یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی ہیں نا. تو کمیونیکیشن کے لیے آپ کے اندر جو اسکلز پیدا ہوتی ہیں ان میں سب سے پہلی اسکل کیا ہے؟ بولنا آنا چاہیے آپ کو. تو یہ تو خالصتاً دنیا کا علم ہے, اور اللہ کہتا ہے میں نے انسان کو یہ دنیا کا علم دے کر اس کو جانوروں پر فضیلت دی ہے. اس سے پتا چلتا ہے کہ صرف دین کے علم کی بیس پر فضیلت نہیں ہوتی, دنیا کے علم کی بیس پر بھی اللہ نے انسانوں کو جانوروں پر فضیلت دی ہے. پہلے میں اشکال پکا کر رہا ہوں کہ جب دنیا کے علم کی اتنی اہمیت ہے تو پھر مسافر خانہ کیوں ہے؟ یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں میں کہ کریں کیا جب اتنی ساری. اس کی مثال ایسے جیسے آپ کہو کہ یار یہ بس کا سفر ہے, لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, آگے آگے اڈے پہ اتر جانا ہے, سیٹ مل جائے تو بھی ہے, لیکن آپ اس کو سمجھا رہے ہو کہ اس سفر کو اچھے سے اچھا بناؤ تو وہ کہے گا ایک طرف تو آپ تسلیاں دے رہے ہو کہ لٹک کے چلے جاؤ تو بھی ٹھیک ہے, بیٹھنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, لیٹنے کی جگہ مل جائے تو بھی ٹھیک ہے, جگہ نہ ملے پاؤں رکھنے کی جگہ مل جائے تو بھی کیا ہے, مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے. دوسری طرف آپ کہہ رہے ہو سفر اچھے سے اچھا ہونا چاہیے, کیا خیال ہے بھائی؟ اور آپ اس کو طریقہ بتا رہے ہو بھائی یہاں سے پیسے کماؤ تاکہ اسی پارلر میں تمہیں جگہ ملے, بزنس کلاس میں تمہیں ٹکٹ ملے. تو آپ کہو گے آپ کی دو باتیں آپس میں کیا ہو رہی ہیں, ٹکرا رہی ہیں. ایک طرف اسلام کہتا ہے دنیا مسافر خانہ ہے, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, دوسری طرف اسلام کہتا ہے دنیا کے علوم حاصل کرو تاکہ تم دوسری قوموں پر برتری حاصل کرو, تاکہ تم ترقی کرو, تمہارا کھانا بھی اچھا ہو, تمہارا لائف اسٹائل بھی اچھا ہو, تمہارے اندر جو کمیونیکیشن کی صلاحیت ہو وہ بھی دوسری قوموں سے زیادہ اچھی ہو, تمہیں زیادہ زبانیں آنی چاہیے, تم انگلش بھی سیکھو, تم عربی بھی سیکھو, تم یہ بھی سیکھو. حضرت حذیفہ بن یمان کو نبی نے حکم دیا کہ آپ عبرانی زبان سیکھو, یہودیوں کی زبان سیکھو. سمجھتے ہیں کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب جب اتنے تو ریزلٹ تو وہی نکلا کہ کافر بھی یہی کر رہا ہے اور ہم بھی, تو پھر مسافر خانہ کس بات کا ہو گیا میرے بھائی؟ اور میرے اوپر تو سب سے بڑا اشکال ہوتا ہے, جیسے میں نے بتایا تھا نا میں نے تیسری شادی کی تو ایک بزرگ کہنے لگے واہ بھائی واہ, ممبر پہ کہتے ہیں دنیا مسافر خانہ ہے اور ادھر شادیوں پہ دے مار ساڑھے چار شادیاں ہی نہیں ختم ہو رہی. مسافر خانے کا مطلب تو یہ ہوا کہ بھائی ایک بھی نہ کرو, اور اگر مجبوری میں کر لی ہے تو ایک آدھ بچے کے ساتھ گزارا کرو, مر جاؤ گے کیا کرنا اتنے بچے, ایک کو تمیز سے پال لو. مسافر خانے کا تو یہ مطلب ہے نا, تاکہ مرو تو غم نہ ہونا, اتنے بچے چھوڑ کے جا رہا ہوں. بھائی جتنے ریلیشن ہوں گے مرنے کا غم اتنا زیادہ, دوسروں کو بھی غم زیادہ دے کے جائے گا. اکلوتی والی کا مرتا ہے ایک بھی عورت بیوہ ہوتی ہے, چار والی کا مرے گا چار بیوہ ہوں گی, ایک بچے والے کا باپ مرے گا ایک بچہ یتیم ہوگا, پندرہ بچوں کا باپ مرے گا پندرہ یتیم ہو جائیں گے. تو کوئی لاجک بنتی ہے؟ کوئی لاجک ہی نہیں بنتی نا. تو مسافر خانہ ہونے کا تقاضا یہ ہے کہ آپ ایسا کریں کہ کم پہ گزارا کریں. کس پہ گزارا کریں؟ ہر چیز کیا رکھیں اپنے پاس, شارٹ, کپڑے بھی کم, ہر چیز کم ہونی چاہیے آپ کے پاس. لیکن دوسری طرف اسلام بالکل, یہ میں اشکال پکا کر رہا ہوں, ایسا نہ ہو آپ یہ سمجھیں کہ میں آپ کو الجھن میں ڈال کے چلا جاؤں گا, آپ بولیں گے پتہ نہیں مفتی صاحب ہمارے ایمان سے کھیل رہے ہیں کیا کر رہے ہیں. میں آدم علیہ السلام والی آیت کو کمپلیٹ کر لوں. قرآن کہتا ہے علم آدم الاسماء کلہا, ہم نے آدم کو تمام چیزوں کے نام سکھائے. یہاں نام سے مراد بعض علماء نے کہا نام بتا دیے, جیسے ایپل سیب وغیرہ یہ گندم ہے یہ, تاکہ یعنی زبان سکھا دی ان کو. لیکن جو راسخ فی العلوم علماء وہ کہتے ہیں یہاں نام مراد نہیں ہے, یہاں اشیاء کی حقائق بتائے ان کو. اشیاء کے جو حقائق ہے نا, یہ جو کیمسٹری کا علم ہے نا اس میں ہم اشیاء کے حقائق پڑھتے ہیں. اشیاء کے حقائق ہم کس میں پڑھتے ہیں؟ ابے نمک حقیقت میں کیا ہے یہ کیمیکل انجینئر بتاتا ہے نا, ہم تو کہیں گے نمک کھٹا ہے, کیمیکل انجینئر بتائے گا اس کی حقیقت کیا ہے, اس میں کون کون سے آئٹم ہیں جن کا یہ مرکب. دیکھو ہم پانی کو پانی کہتے ہیں, لیکن جو کیمیکل انجینئر ہے وہ کہتا ہے بھائی ہائیڈروجن کے دو مولیکیول ہیں اور آکسیجن کا ایک مولیکیول, حقیقت تو وہ بتائے گا نا. پھر وہ بتائے گا ہمیں حقیقت کہ یہ کن چیزوں کن عناصر سے کن ایلیمنٹ سے مل کے بنائے. یہ تو اللہ نے آدم علیہ السلام کو چیزوں کی کیا بتائی, حقیقت. فزکس میں بھی ہم چیزوں کی حقیقت پڑھتے ہیں کہ وہ اور اسٹائل کی حقیقت ہوتی ہے. فزکس میں ہم یہ پڑھتے ہیں جو آج کل کراچی میں نہیں پڑھتے لیکن پڑھنا چاہیے ان کو، کہ ایک چیز اتنے کلومیٹر پر آور کے حساب سے چلے گی اور اتنی ایکسلریٹر ہے اس کا، جو جس کو اردو میں اسرا کہتے ہیں، اس کے بڑھنے کی اسپیڈ اتنی ہے، تو اتنی دیر کے بعد اس کی اسپیڈ کتنی ہو جائے گی اور اتنی دیر کے بعد یہ کہاں ہوگی. تو یہ بھی تو چیزوں کی حقیقت ہے نا. تو اس سے پتا چل رہا ہے چاہے وہ سادہ علم ہو یا پیچیدہ ہو، اللہ نے آدم علیہ السلام کو کیمسٹری کا علم بھی دیا اور فزکس کا علم بھی دیا. نہیں آئی بات میرا خیال ہے. اور ایک کیمسٹری ہوتی ہے نامیاتی کیمیا، انگلش میں مجھے نہیں پتا اس کو کیا کہتے ہیں، جس کو ہم میڈیکل سائنس میں پڑھتے ہیں. بھائی کیمسٹری ایک بےجان چیزوں کی کیمسٹری ہے نا. ایک کیمسٹری کس کی ہے؟ جو بایولوجی جس کو کہتے ہیں، پھر اس میں میڈیکل سائنس اور وہ نباتات کے دو الگ الگ شعبے ہو جاتے ہیں. نامیاتی کیمیا اردو میں کہتے ہیں اس کو. تو اس میں بھی چیزوں کی حقیقت پڑھتے ہیں کہ نہیں پڑھتے؟ حکیم لوگ جو بتا رہے ہوتے ہیں کہ یہ دہی جو ہے یہ تاثیر میں ٹھنڈی ہے کہ گرم ہے، حکیم لوگوں کا یہ اسٹائل ہے. ڈاکٹر ٹھنڈے گرم کو نہیں مانتا، ڈاکٹر کہے گا ٹھنڈا ہے یا گرم ہے، کھائے گا تو ایسی کی تیسی ہو جائے گی یا فائدہ ہو جائے گا. تو چاہے ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ سارا علم اللہ نے دے دیا آدم علیہ السلام کو، لیکن علامہ آدم الاسماء کلہا سے اتنی بات دو اور دو چار کی طرح پتہ چل جاتی ہے کہ اللہ تعالی نے دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے میڈیکل سائنس کا بیسک علم اور نامیاتی کیمیا علم نباتات، اسی طرح کیمسٹری اور فزکس، یہ جو بیسک علوم ہیں جو اس دنیا میں سروائیو کرنے کے لیے ضروری ہیں، کم سے کم اتنے علوم اللہ نے آدم علیہ السلام کو دیے تھے. آپ کہہ سکتے ہو مفتی صاحب اس رپورٹ کے پیش کرنے کا کیا فائدہ، یہ تو کامن سینس کی بات ہے، جب دنیا میں بھیجا ہوگا تو کچھ سکھا کے بھیجا ہوگا نا، تو آپ اس پہ اتنی ٹائم آپ نے کیوں لگایا؟ میں اس پہ ٹائم نہیں لگا رہا. اصل جو اگلی آیت ہے ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی بهؤلاء ان کنتم صادقین، ہوا یہ تھا کہ فرشتوں کو اللہ نے آدم علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ میں ایک مخلوق پیدا کرنا چاہتا ہوں. فرشتوں کو اس پر ہوا تھا اشکال کہ اللہ تیری عبادت کے لیے تو بہت لوگ ہیں، ہم مخلوق بہت ہیں، تو ایک ایسی مخلوق کیوں پیدا کر رہا ہے جو دنیا میں جھگڑے گی، ویاستے کو دماغ پھڈے کرے گی، یہ تو کیا ضرورت ہے ایسی مخلوق پیدا کرنے کی؟ تو اللہ میاں نے اس اشکال کا جواب نہیں دیا تھا. اب اللہ نے اشکال کا جواب دیا، آدم علیہ السلام کے سامنے تمام چیزوں کو پیش کیا، ان کو سکھایا پہلے کہ ان اشیاء کے حقائق بتاؤ. جب آدم علیہ السلام نے فرشتوں کے سامنے بتایا نا، وہ جو بھی ضرورت کا میڈیکل سائنس کا علم تھا، علم نباتات تھا، فزکس تھی، کیمسٹری، جو بھی اس وقت کی ضرورت کے حساب سے، تو فرشتوں سے کہا کہ اب تم بتاؤ. فرشتوں نے کہا، اگر فرشتوں کو پنجابی آتی ہوتی تو وہ کہتے ایسی باتیں پنجابی میں اچھی لگتی ہیں. پنجابی میں کیا کہتے ہیں؟ سانو نہیں پتا، سانو نہیں پتا، اے اللہ ہمیں نہیں پتا. تو اب اللہ نے کیا فرمایا؟ ثم عرضهم على الملائکۃ فقال انبئونی بهؤلاء ان کنتم صادقین قالوا سبحانك لا علم لنا الا ما علمتنا انك انت العلیم الحکیم انك انت العلیم الحکیم. تو اللہ تعالی نے جب فرشتوں نے اعتراف کر لیا نا کہ اللہ ہمیں نہیں پتا، کیا مطلب؟ ہمارے اندر یہ صلاحیت ہی نہیں ہے کہ ہم ان اشیاء کے حقائق پر مطلع ہو سکیں. یہ صلاحیت تو نے کس میں پیدا کی ہے؟ آدم میں. بھائی فرشتے یہ کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے آدم کو بھی تو نے ہی سکھایا ہے، تو اب تو آدم کی ہم پہ برتری کیسے ثابت کر رہا ہے؟ تو نے ہمیں نہیں سکھایا، ان کو سکھا دیا. لیکن فرشتوں نے کیا کہا؟ اللہ جو تو نے ہمارے اندر صلاحیت رکھی ہے نا، بس ہمیں وہی پتا ہے، اس سے زیادہ ہمیں نہیں پتا. تو اللہ تعالی نے آدم علیہ السلام کی فرشتوں پہ جو فضیلت ثابت کی، وہ فضیلت کیمسٹری کا علم بھی تھا اس میں، فزکس کا علم بھی تھا، میڈیکل سائنس کا علم بھی تھا، علم نباتات بھی تھا، جو بھی علم دنیا کے علم کے جتنے ضروری شعبے ہیں جو آج چل رہے ہیں، جن میں آج بہت ترقی ہو چکی ہے، وہ تمام چیزیں اللہ نے آدم کو سکھائیں. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو کس پہ ثابت کیا؟ ذرا ٹھنڈا سا پانی بھی دے دیں ذرا، خاندانی قسم کا. اور آدم علیہ السلام کی فضیلت کو اللہ نے کس پہ ثابت کیا بھائی؟ فرشتوں پہ ثابت کیا. اس سے میرا اشکال اور مضبوط ہو رہا ہے. فرشتے کہہ سکتے تھے اے اللہ تو اس آدم پہ وحی کرے گا کہ یہ دنیا مسافر خانہ ہے، تو ان کو کیمسٹری سکھانے کی کیا ضرورت ہے، ان کو فزکس سکھانے کی، بول لو نا بھائی، کیا ضرورت ہے، ان کو میڈیکل سائنس کی شدھ بدھ کی کیا ضرورت ہے، ان کو علم نباتات سکھانے کی کیا ضرورت، کہ ٹماٹر ایسے اگتا ہے، ٹماٹر تو انگریز نے ایجاد کیا، ٹماٹر پہلے تھا ہی نہیں، آپ کو پتا ہے غلطی سے ٹماٹر، آدم علیہ السلام کے دور میں ٹماٹر نہیں تھا، ٹماٹر جو ہے نا بینگن کے ساتھ کچھ کراس وہ کیا ہے کچھ کر کے ٹماٹر کا پودا اگایا ہے، تو کھا لیں، میں منع نہیں کر رہا کہ انگریز کے دور میں ہوگا، لیکن ویسے جنرل نالج کے لیے ٹماٹر قدیم پھل نہیں ہے، یہ بہت ہی بات کیے جاتے ہیں، ہمارے بہت خلاف تھے ٹماٹر کے، یہ جو چھلکا اور بیج ہے نا بہت پلاسٹک کی طرح سخت ہوتا ہے، اس لیے بہت خلاف تھے، انگریز جاتے جاتے ہندوستان میں نا ٹماٹر پیدا کر کے چلا گیا کہ اس کا چھلکا اور بیج تمہارے پھنستا رہے گا جا کے، یار ٹھنڈا پانی دو، گرمی دیکھ رہے ہو کیسی ہو رہی ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فضیلت ثابت کی کس کی، آدم کی، فرشتوں کی آدم پر، اس سے یہ اشکال اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ بھائی دین دنیا کے علم کی تو بڑی فضیلت ہے اللہ کی نظر میں، آدم کو اشرف بنایا جا رہا ہے اور فرشتوں پہ برتری سکھائی جا رہی ہے، کس بیس پہ، کہ تمہیں نہیں پتا ان کو پتا ہے، اب آدم علیہ السلام کی اولاد میں مسلمان بھی ہیں اور کافر بھی ہیں، اب آپ مجھے بتاؤ یہ جو علوم آدم کے ٹرانسفر ہوئے ہیں جو لیے ہیں، آج کل مسلمانوں کے پاس زیادہ ہیں کافروں کے پاس زیادہ ہیں، وہ تو ادھر چلے گئے نا، ہم تو رونا یہ رو رہے کہ آنے کدھر کو چاہیے تھے، ہمیں افسوس اس پر ہو رہا ہے کہ آنے کدھر کو چاہیے تھے، ادھر کو چاہیے تھے، چائے پی کے ٹھیک شروع ہو جائے گی بات، لیکن چلے کہاں گئے، یہ وہاں چلے گئے، تو خوب اچھی طرح سمجھ لیں، ایک بہت بڑا فرق ہے اسلام میں اور کفر میں، بہت بڑا فرق ہے، اب اس کو رکھ دیں بعد میں پی لوں گا یار، اب کیا بیان کے بیچ میں، اتنا بھی نہیں ہے، چرس تھوڑی ہے کوئی، یہ 7:15 بجے ہے نا نماز، تو اس وقت پی لوں گا، اب خوب سمجھ لیں، یہ جو اللہ نے برتری اور فضیلت ثابت کی ہے، ایک ٹیکنیکل پوائنٹ، ایک ٹیکنیکل غلطی ہے جو کافر سے ہو رہی ہے، اسلام نے ہمیں جو حکم دیا ہے نا ترقی کا، وہ اس ترقی کا حکم دیا ہے جس سے، اس ترقی کی وجہ سے اللہ کے چاہنے والوں کا دنیا پہ غلبہ ہو، اور جس کے نتیجے میں اللہ کے قانون کا غلبہ ہو، کیونکہ کمزور اور جو اکنامیکلی کمزور ہو، ہر میدان میں کمزور ہو، نظریہ دنیا میں اس کا نہیں چلتا، یہ دنیا ڈنڈے کو مانتی ہے، ڈنڈے کو، پاور فل کو لوگ فالو کرتے ہیں، کمزوروں کو کوئی بھی فالو، آپ مجھے بات بتاؤ، آپ بے روزگار ہو، ایک ڈھیلا جیب میں نہیں ہے آپ کے، کبھی وسیم بھائی سے آپ نے قرضہ لیا ہوا ہے، کبھی سلیم بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے، کبھی آپ نے غفار بھائی سے قرضہ لیا ہوا ہے، ایک چائے کی پیالی آپ کے پاس اپنے پیسوں کی نہیں، اس کے بعد پھر آپ جاتے ہو وسیم بھائی جن کا 1,00,000 قرضہ پی کے بیٹھے ہوئے ہو، غفار کے جن کے 2,00,000 روپے کھا کے بیٹھے ہوئے ہو، ان کے گھر جا کے آپ کہہ رہے ہوئے، میں نے سنا تو سینما گھر میں فلمیں دیکھنے جاتا ہے، تجھے شرم نہیں آتی ہے، برے کام کر رہا ہے تو، تو وہ سنے گا آپ کی نصیحت، کہے گا تجھے جب بھیک مانگتے ہوئے شرم نہیں آتی، تم نے فلم دیکھنے میں شرم، اپنے خرچے پہ دیکھ رہا ہوں نا فلم، تو حج بھی اپنے خرچے پہ نہیں کر کے آیا، بھیک لے کر گیا مجھ سے، عمرہ بھی بھیک لے کے کرتا ہے، میں سمجھا پا رہا ہوں اپنی بات، جو آدمی دنیا میں کمزور ہوتا ہے نا، اس کی دنیا میں کوئی بھی بولو نہیں سنتا، اس لیے اصل تو آخرت ہی ہے، لیکن اس آخرت تک پہنچنے کے لیے من حیث القوم، بلکہ فرد کو بھی ترقی کرنی پڑے گی، تبھی میں جو نوجوان نماز روزے میں لگے ہوئے ہوں، پڑھائی میں توجہ نہیں دیتے، میں ان سے کہتا ہوں اگر تم نے نہیں پڑھے نا، جب بے روزگار ہوگے تو نماز روزہ بھی جائے گا تم سے، یہ نہ سمجھنا کہ نماز ہی بن کے رہو گے، نماز بھی اپنے خرچے پہ صحیح 5 ٹائم پڑھی جاتی ہے، جب پیسے نہیں ہوتے انسان کی جیب میں اور بھکاریوں کی طرح کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر دھکے کھا رہا ہوتا ہے، تو اخلاقیات بھی جاتے ہیں، نماز بھی جاتی ہے، زکات بھی جاتی ہے، حج بھی جاتا ہے، جب آپ، ہم کیوں انگلش سیکھنے کا لڑکوں کو مشورہ دیتے ہیں، آج انگلش ایک بین الاقوامی زبان بن چکی ہے، جن لوگوں کو انگلش آتی ہے نا پاکستان میں خاص طور پر، وہ کہیں بھی کام اٹکتا نہیں ہے ان کا، آپ 2-4 انگلش کے الفاظ بولیں گے کہ وہ سمجھے گا پڑھا لکھا آدمی ہے ماشاءاللہ جی، کیونکہ ہمارے یہاں پڑھے لکھے لوگوں کو بھی نہیں آتی، आप चार लफ्ज इंग्लिश के बोले, अगला कहता है भाई शायद ये ऑक्सफोर्ड से पढ़कर आया हुआ है, हालांकि आप रक्षा चलाते होगे। आप अमेरिका में रक्षा चला के आओ, आपकी यहां डॉक्टर भी इज्जत करेंगे, बोलेंगे यार फर क्या बोल रहा है, इंग्लिश बोल रहा है। ये मैयार गलत है, ये होना नहीं चाहिए मैयार। ये कोई जबान तो किसी को भी आ सकती है, लेकिन जब बन गया है अब आप उस सिस्टम को तो चेंज नहीं कर सकते ना। हम कहते हैं सिस्टम चेंज नहीं हो सकता भाई, अब आप खुद चेंज हो जाओ। अब हम दीनदारों को कह रहे हैं अपने बच्चों को इंग्लिश सिखाओ ताकि एहसास कमतरी का शिकार बोलो ना हो। पहले अभी भी उर्दू को भी बड़ी इज्जत है। मैं आपको एक वाकया सुनाता हूं, सामने रखी हुई है ना, एक वाकया सुनाता हूं। हमारे एक रिश्तेदार आए पंजाब से, उनको उर्दू नहीं आती थी, उनको उर्दू नहीं आती थी, पंजाबी बोलते थे और बड़े पढ़े लिखे थे। यानी अब आप कह सकते हैं पढ़े लिखे थे तो उर्दू क्यों नहीं आती, तो वैसे किताबी उर्दू तो आती थी, उनको बोलने की प्रैक्टिस नहीं थी। अब जब यहां ट्यूशन के लिए कराची में आए हैं, कोई ट्यूशन दे ही नहीं रहा उनको। अब जिस घर में वो ट्यूशन पढ़ाते थे, यहां यूनिवर्सिटी में भी पढ़ रहे थे और हाउस ये होता है ना कि कोई काम करना शाम के वक्त फ्री टाइम में लोग ट्यूशन पढ़ा के अपने वो गुजारा चला रहे होते हैं। मेरे पास आए कि जी कोई ट्यूशन ही नहीं देता। मैंने कहा आप इतने पढ़े लिखे हो यार, कहते हैं यार जब मैं पंजाबी बोलता हूं वो कहते हैं शायद ये पढ़ा लिखा नहीं है। अब मैं डिग्रियां दिखा रहा हूं, कह रहे नहीं भाई सही है, तो ट्यूशन ही नहीं मिल रहा था उनको, तो लोग ये समझ रहे हैं कि शायद ये पढ़ा लिखा नहीं है। तो मैंने कहा आप बोल लेते उर्दू सीख लेते, कह रहे मैं एक तवील अरसा कराची में गुजारूंगा तो मैं फिर उर्दू बोलूंगा सीखूंगा, फिर वो सीख गए उर्दू अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये इंसान किसी भी लिहाज से जब उसके पास किसी नॉलेज की कमी होती है या माली लिहाज से कमजोर होता है तो एक फर्द नहीं चल पाता मेरे भाई। मैं लोगों से कहता हूं ना, लोग कहते हैं मेरे माँ बाप घर में कोई सुनता ही नहीं है, घर में मेरी कोई सुनता ही नहीं है। तुम कमा के लाओ, सिर्फ तुम्हारी ही सुनी जाएगी घर के अंदर, फिर तुम्हारे भाई को शिकायत होगी बड़ा मैं हूं सुनते इसकी है लोग। तो मेरे भाई अगर हमारा कंट्री आज स्टेबल होता, पिछली जो हुकूमत थी ना उससे पिछली हुकूमत, मैंने उलमा से बात की कि आप वजीर आजम से बात करें, जिनका भी वजीर आजम से राबता था, साबिक से साबिक वजीर आजम की बात कर रहा हूं, क्या आप बात करेंगे पंजाब में को एजुकेशन सिस्टम को खत्म किया जाए, बहुत बेहूदगी फैल रही है, बहुत कंप्लेंट है। तो वजीर आजम से जब मुलाकात हुई, उन्होंने कहा भाई हमें जो एजुकेशन के लिए जो कर्जा मिलता है ना, उस कर्जे में ये शर्त है कि ये सिस्टम लड़के लड़कियां इकट्ठे बैठेंगे तो पैसे मिलेंगे, अदरवाइज आपको पैसे नहीं मिलेंगे। तो वजीर आजम साहब का कहना ये था जिसका खाते हैं सुनी भी उसी की जाएगी। या तो मौलाना लोग जो नसीहत के लिए गए थे वो कहते हैं आज से हम स्कूल के पैसे आपको देंगे, आप दे दें तो फिर आपकी मर्जी के माहौल देंगे। दे कौन रहा है, पैसे आईएमएफ से ले रहे हैं, पॉलिसियां मौलवियों की चलेंगी, ऐसा बोलो नहीं होता। बात बिल्कुल ठीक है, और ये कितने नालायक लोग हैं इससे पता चलता है, इनको हमारी एजुकेशन से कोई लेना देना नहीं है, इनको हमारा माहौल बिगाड़ना है। अगर लड़के अलग बैठ के पढ़ लें, लड़कियां अलग बैठ के पढ़ लें तो इसमें क्या जा रहा है यार, ज्यादा अच्छी तालीम होगी। तो एजुकेशन के नाम पे ना हमारे फैमिली सिस्टम को तबाह करने की कोशिश है, ये कुफर में याद रखो। बात चीजें देखने में बड़ी अच्छी होती हैं, जब आप उसकी डेप्थ में जाओगे ना तो पता चलेगा ये इसके पीछे कहानियां कुछ और हैं। कोई हमारा इतना खैरख्वाह नहीं है कि वो चाहें कि हम पढ़ लिख के बड़े लोग बन जाएं, कोई भी नहीं चाहता। वो कहते हैं पढ़ लिख के बड़े बनो लेकिन फिर हमारे जैसे बनो तो फिर कबूल है। अगर तुम पढ़ लिख के नेक इंसान बन गए, अब्बा अम्मा की खिदमत करने वाले, बीवी के हकूक अदा करने वाले और नजरों की हिफाजत करने वाले, इस तरह के बन गए तो फिर हमें नहीं चाहिए। तो मुझे एक बात बताओ, दुनिया है यकीनन मुसाफिर खाना, लेकिन इस सफर में अल्लाह ने हमारे जिम्मे काम लगाया है, मुसाफिर खाना तो है, इसकी इस लिहाज से तो वैल्यू वाकई नहीं है कि फना हो जाएगी, लेकिन एक और लिहाज से बड़ी वैल्यू है कि ये जब फना होगी, इस ये एग्जामिनेशन हॉल है जिसमें अल्लाह ने हमें आखिरत के लिए भेजा है। अगर इस एग्जामिनेशन हॉल में आखिरत की तैयारी हमने नहीं की, ये दोबारा नहीं मिलने वाली हमें, इस लिहाज से ये बड़ी कीमती जिंदगी है। देखो एक सफर है, आप बस में जा रहे हो, एक घंटे बाद आपने उतर जाना है तो मुसाफिर खाना ना, लेकिन उस मुसाफिर खाने में बस में अशरफियां पड़ी हुई है सोने की। ड्राइवर ने बोल दिया भाई जो मुसाफिर जितनी अशरफियां उठा सकता है उठा ले, अब ये है तो मुसाफिर खाना, लेकिन बड़ा कीमती है। पूरी तवज्जो आप दौलत इकट्ठी करने में लगाओगे कि WRS जब उतार दिया ना तो फिर मैं पैसे जमा नहीं कर सकता, पूरा फोकस आप किसको करोगे, پھر یہ مسافر خانہ ہونے ہی کی وجہ سے اس کی ویلیو بنے گی کہ یہ مسافر خانہ ہے, ایگزامینیشن ہال ہے, یہاں رہنا نہیں ہے, لیکن یہاں کے لیے ہمیشہ کی تیاری کرنی ہے. اس تیاری کا ہمیں یہاں سے جانے کے بعد موقع نہیں ملے گا. تو آخرت میں ترقی کے لیے جتنی چیزیں درکار تھیں اس زندگی میں ہمیں ان کو کافروں سے زیادہ فوکس کرنا ہے. تو اگر اس دنیا میں انفرادی اور اجتماعی ترقی سے ہماری آخرت بن رہی ہے تو ہمیں کافروں سے زیادہ ترقی کرنی ہے دنیا میں, کیونکہ کافر کی ترقی مر کے ختم ہو جائے گی. ہم سمجھتے ہماری یہاں کی ترقی وہاں کام آئے گی, تو ہمیں تو زیادہ ترقی کرنی ہے کہ نہیں کرنی ہے. لیکن آپ دیندار آدمی کو دیکھ لو, جتنا نیک ہوگا پڑھائی میں اتنا پیچھے, میں تو دیکھتا ہوں. جتنا نیک ہوگا صحت اتنی خراب. جب اس سے کہا جائے یار کو صحت بناؤ, کچھ طاقت اور قوت جمع کرو, ابے صحت سے کچھ نہیں ہوتا, ابے ورزش سے کچھ نہیں ہوتا, موت تو آنی ہے کسی بھی دن. جتنے وہ پھر بٹھا دیتے ہیں, وہ فرا بلڈر تھا, وہ ٹرک کے نیچے آ کے مر گیا. مائیکل جیکسن نے ایسی صحت کا خیال کیا, ایسا سویا, پولیس سے بھی نہیں اٹھا. تو یہ غلط سوچ رہے ہو آپ, یہ کیا کر رہے ہو, یہ غلط رخ پہ سوچ رہے ہو. تو مسلمان قوم کا جو زوال ہوا ہوا ہے نا, جو بربادی ہوئی ہوئی ہے, اس بربادی کی بہت بڑی وجہ یہی ہے کہ اس نے دین کو دنیا سے کیا کر دیا ہے, الگ کر دیا ہے. میں ایک اور مثال دیتا ہوں, جو میں بیسوں دفعہ بیانات میں یہ مثال دے چکا ہوں. دیکھو کافر بھی درخت لگاتے ہیں کہ نہیں لگاتے, بولو نا. کتنی مہم چلتی ہے نا ان کے یہاں درختوں کی, بھائی کسی بھی ملک کا اتنے فیصد درخت میں ڈھکا ہونا ضروری ہے, ہے کہ نہیں. ایک صحابی درخت لگا رہے ہیں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس گئے اور فرمایا کہ تمہیں معلوم ہے کہ یہ درخت تمہاری زندگی میں پھل دے دے گا. صحابی نے کہا نہیں, پانچ سال دس سال اگر کھجور کا درخت ہے تو کم از کم میرا خیال ہے پانچ دس سال تو لگتے ہیں اس کو پھل دینے میں. تو آپ نے فرمایا موت سر پہ کھڑی ہے اور امیدیں اتنی لمبی لمبی, دس سال بعد کی سوچ رہے ہو. اس حدیث سے کیا پتا چل رہا ہے, یہ دنیا کیا ہے, مسافر خانہ, دل لگانے کی جگہ نہیں ہے, درخت بھی لگانے کی جگہ نہیں ہے. کیوں لگا رہے ہو درخت بھائی, کل کا پتہ نہیں ہے, درخت لگا رہے ہو دس سال بعد پھل دے گا, یہی پتا چل رہا ہے کہ نہیں چل رہا. تو اس حدیث سے پتا چل رہا ہے اسلام آپ کو ترقی حاصل کرنے کا حکم دے رہے, ترقی سے روک رہا ہے, بول ہی نہیں رہے تو روک رہا ہے نا. اس حدیث سے تو یہ پتا چل رہا ہے, کیا خیال ہے بھائی, تو روک رہا ہے. لیکن بخاری مسلم کی حدیث ہے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے درخت لگایا اور مر گیا, زندگی میں پھل نہیں بھی ملا اس کو, مرنے کے بعد انسان تو دور کی بات, جب تک پرندے بھی اس درخت سے فائدہ اٹھائیں گے اس کو قبر میں ثواب ملے گا. اب کافر کی موٹیویشن اور اسلام کی موٹیویشن کا فرق سمجھ میں آیا نہیں آیا؟ ابھی ایک مثال دوں گا تو سمجھ میں آئے گا کہ فلسفہ کیا ہے. ہم بھی ترقی کریں گے, گرینری کے ہم بھی قائل ہیں, گارڈن ہم بھی لگائیں گے, درخت ہم بھی لگائیں گے, کیونکہ ہمیں پتا ہے زندگی میں جتنے لگا لیے نا تو آخرت میں کام آئیں گے, لہذا ہمارے درختوں کی تعداد انگریزوں سے زیادہ ہونی چاہیے. اب آپ بتاؤ, ایک آدمی بیٹھا ہوا درخت لگا رہا ہے, انگریز جب اس کے پاس آئے گا تو پتا ہے کیسے اپریشیٹ کرے گا. مثال کے طور پر ہم درخت نہیں لگا رہے, کیوں نہیں لگا رہے؟ ابے بھائی یہاں تو پتہ ہی نہیں ہے, کل کوئی ٹارگٹ کلنگ میں مار دے, کہیں ٹرک کے نیچے آ جائیں, کہیں کوئی کرونا چلا گیا, کہیں گٹر کے ڈھکن کھلے ہوئے ہیں. ہمارے پاس تو دنیا کے مسافر خانہ ہونے کے بہت سارے دلائل ہیں. گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے, اس میں پاؤں چلا گیا, ابے میں درخت لگاؤں کل ملے نہ ملے, تو کافر آ کے ہمیں کیسے سمجھائے گا؟ نہیں دیکھو تم زندہ رہو گے, تم غلط مت سوچو, یہی کہے گا نا کافر, موٹیویٹ کرے گا. نہیں نہیں تم یہ کیوں سوچ رہے ہو کہ میں گٹر کے ڈھکن میں گٹر میں گروں گا, تم یہ کیوں سوچ رہے ہو, ہو سکتا ہے اگلی حکومت بہت اچھی آ جائے وہ سارے گٹروں کے ڈھکن لگا دے, ہو سکتا ہے یہ والی حکومت توبہ کر کے اسلام قبول کر لے, یعنی سچی اسلام تو ابھی بھی ہے لیکن اور زیادہ اس دین پر آ جائے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو اس طرح سے ہمیں موٹیویٹ, تم غلط کیوں سوچ رہے ہو, کم از کم مجھے تو موٹیویشن نہیں ملے گی اس سے. میں کہوں گا مجھے نہیں لگتا بھائی یہ حکومت جو ہے یہ توبہ کر کے چار مہینے بھی لگا کے یہ انسان کی بچی بن جائے, کیونکہ کتنے سال ہو گئے اب تک نہیں بنے, تو رپورٹ تو یہی ہے کہ بظاہر کوئی امکان ہے نہیں. اللہ کرے اللہ کے ہاں خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے, لیکن مجھے تو اس سے موٹیویشن نہیں ملے گی. پھر وہ کہے گا تم یہ کیوں سوچ رہے ہو, ٹرک کے نیچے آگے مر سکتے ہو, دیکھو درخت لگاؤ تم انشاءاللہ اس کا پھل کھاؤ گے. میں بے وقوف ہوں گا تو اس کی باتوں میں آ جاؤں گا. حالانکہ پھل ہمارے ہاں تو بہت سارے امکانات ہیں نا, درخت لگا بھی لیا تو لگائے گا کوئی اور کھائے گا, یہ بھی تو خطرہ ہے. آپ کو کوئی چڑھ رہی نہ دے, زیادہ اچھا نکلا تو کوئی سرکاری اہلکار آ کے درخت کی قبضے میں کر لے گا وہ. تو یہ غلط موٹیویشن ہے. صحیح موٹیویشن یہ ہے کہ بھائی تم لگاؤ, مقدر میں ہوا تو کھا لینا, نہیں ہوا تو آخرت میں کیا ہے, ذخیرہ ہے. فائدہ ہی کا سودا ہے, نقصان کا سودا نہیں ہے یہ. کیونکہ ہم دنیا میں ترقی کر کس کے لیے رہے ہیں, آخرت کے لیے کر رہے ہیں, دنیا کے لیے کر ہی نہیں رہے ہیں. ہم یہاں صحت جو بناتے ہیں, تم نے کیا کرنا ہے صحت کا. ایک باڈی بلڈر تھا, ایک دن جم خانہ چھوڑ دیا اس نے, بہت پرانا واقعہ ہے. میں نے کہا کیوں چھوڑ دے, کہنے کیڑوں نہیں تو کھانا ہے جسم, کیڑوں نہیں تو کھانا ہے, اتنا بنا کے کرنا کیا ہے. میں نے کہا اس سے یہ تو ثابت ہوتا ہے کہ اتنا نہ بناؤ جتنا بلڈر بنا رہے ہوتے ہیں, وہ کسی کام کا نہیں ہے, وہ کیڑوں کا پیٹ بھرنے کے علاوہ کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا. لیکن اتنا بنا لو کہ اچھی زندگی گزار سکو, بیماریوں سے آپ کی جان چھوڑ جائے. میں بھی اس کا قائل نہیں ہوں جو کٹے لاسانی کے تیار ہو رہے ہیں نا جم خانوں میں, ایک فارم ہاؤس میں جو آپ نے دیکھا ہوگا نا قربانی کے کٹے تیار ہو رہے ہیں بقرعید کے, تو جم میں بھی بعض لوگ ایسے لگتا ہے کہ قربانی کے لیے تیار ہو رہے ہیں باقاعدہ, اتنے موٹے موٹے لمبے لمبے ہو جاتے ہیں عجیب سے. وہ صحت نہیں ہے بھائی, صحت کی یہ ڈیفینیشن نہیں ہے کہ آپ کے اسپیڈ بریکر بنے ہوئے ہو یہاں بڑے بڑے. ہوتا ہے نا بلڈر کو یوں یوں اسپیڈ بریکر, وہ کہنا خوبصورت باڈی ہے اور نہ کوئی وہ صحت کا اس سے تعلق ہے, بلکہ مر جاتے ہیں بہت سے. نارمل رہو, بھاگو دوڑو, بس خوش و خرم رہو, یہ صحیح ہے. تو خیر, تو اللہ نے ہمیں ترقی کا حکم دیا کس کے لیے, آخرت کے لیے. اب ایک انتہائی اہم بات, اب سوال پیدا ہوتا ہے پھر نماز چھوڑ دے کیا, زکات دینا چھوڑ دیں, حج کرنا چھوڑ دے. نہ جس کے لیے آپ ترقی کر رہے ہو نا, اس سے جب تک آپ کا ریلیشن مضبوط نہیں ہوگا آپ اس کے لیے کرو گے ہی نہیں ترقی. اس میں دنیا شامل ہو جائے گی. اگر آپ کا اللہ سے تعلق کمزور ہے نا, اللہ سے تعلق کمزور ہے, تو جب انسان کے پاس ترقی ہوتی ہے, پیسہ آتا ہے, تو بجائے آخرت کا سوچنے کے وہ دنیا کا غلام بن جاتا ہے. تبھی حدیث میں آتا ہے زیادہ تر مالدار لوگ جہنم میں جائیں گے, حالانکہ ان کے پاس آخرت بنانے کے اسباب دوسروں سے زیادہ تھے. یہ ایسے جس کے پاس ڈاکٹر زیادہ ہے, زیادہ وہ بیمار ہو. وجہ کیا ہے, ڈاکٹر ہونے کی وجہ سے بدپرہیزی زیادہ کر رہا ہوتا ہے کہ دوا کھا لوں گا میں. آج بہت سے لوگ بدپرہیزی کرتے ہیں نا کہ یار کارمینا ہے یا فلاں دوا ہے تو ہم بدپرہیزی کر لیتے ہیں, یہ کھا لیں گے. تو جس کے پاس کھانے کا آپشن نہیں ہوتا بدپرہیزی نہیں کرتا وہ. تو حدیث میں آتا مالدار لوگ جہنم میں زیادہ جائیں گے. کیوں جائیں گے جہنم میں زیادہ؟ وجہ اس کی یہی ہے کہ جب پیسہ آتا ہے, نالج آتی ہے. پچھلی قومیں جو تباہ و برباد ہوئی ہیں سائنسی علوم کی بیس پہ ہوئی ہیں. قرآن کہتا ہے وَفَرِحُوا بِمَا عِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ, اللہ نے ان کو جو دنیا کا علم دیا تھا نا اس علم کی بیس پہ انہوں نے تکبر کرنا شروع کر دیا اور پیغمبروں کا مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ ہمارے پاس تو نالج ہے, ہم پہاڑوں کو تراش کے بنگلے بنا سکتے ہیں, ہم یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, یہ کر سکتے ہیں, پیغمبر تو یہ سب کچھ نہیں کر سکتے. تو اس علم کی وجہ سے تکبر میں گئے. جو علم ان کو اللہ کے قریب کرتا اسی علم نے ان کو اللہ سے دور کر دیا. وجہ کیا تھی؟ نماز نہیں پڑھتے تھے, حج نہیں کرتے تھے, اللہ نہیں کرتے تھے, اللہ کا ذکر نہیں کرتے تھے. تو جب انسان کے پاس نالج ہو, علم ہو, عبادت نہ ہو, اللہ اللہ کرنے کا جذبہ نہ ہو, نماز نہ پڑھتا ہو, اللہ کا نام نہ لیتا ہو, تو پھر تو میرے بھائی وہ بم بن جاتا ہے, وہ تو شیطان سے بھی آگے نکل جاتا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو عبادت کی ہمارے حضرت تو یہاں تک فرمایا کرتے تھے کہ جن کے پاس دین کا علم بھی ہے نا ان کو بھی عبادت عام لوگوں سے زیادہ کرنی چاہیے. جہاں علم آتا ہے چاہے دین ہو یا دنیا, اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہیں ہوگا تو یہ علم تباہی بربادی کی طرف لے کے جائے گا آپ کو. میری چار پانچ دن پہلے حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب سے ملاقات ہوئی. حضرت سے ٹائم مانگا, حضرت اللہ حضرت کو جزائے خیر دے, بہت ہی شفقت کے ساتھ ٹائم دیا. میں تو ان کی تواضع پہ حیران ہو گیا. تو بڑی تسلی سے حضرت نے ٹائم دیا نا, اور اتنی تواضع, اتنے بڑے عالم ہیں. اگر وہ اپنے آپ کو کیش کرانا چاہتے ہیں نا دنیا میں بہت کچھ کرا سکتے تھے. وہ اگر نیا فرقہ بنانا چاہتے ہیں نا, یہ چھوٹے موٹے جتنے نئی نئی فرقیاں آ رہی ہیں نا آج, نئے نئے اسکالرز آ رہے ہیں جو سب سے ہٹا کے کہتے ہیں ہمارے غلام بن کے رہو, اور پھر کچھ لوگوں کو ادھر اکٹھے کر لیتے ہیں, ان کے پاس نالج نہیں ہے. حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے پاس جو نالج ہے نا, اگر وہ نیا فرقہ بناتے اور لوگوں کو اپنی ذات کی طرف لے کر آتے, وہ ایک بہت بڑی آرگنائزیشن بن چکے ہوتے, اب تک ایک بہت بڑا فرقہ بن چکے ہوتے. کیسی تواضع, ایسی تواضع. ہم تو پہلے بھی ان سے, ہماری زیادہ ان سے پہلے ملاقاتیں ہوتی تھیں جامعۃ الرشید کے علماء جب جاتے تھے نا مجلس تحقیق میں. مجلس تحقیق ہوتی ہیں جو علماء کی کوئی نیا مسئلہ آتا ہے تو علماء کا پینل بیٹھتا ہے, اس پہ ڈیبیٹ ہوتی ہے, تحقیق ہوتی ہے. اس میں ہمیں حضرت کو دیکھنے کا موقع ملا تھا. ہم تو سارے جونیئر, میں تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے شاگردوں کا شاگرد ہوں, یعنی ان سے براہ راست تھوڑی پڑھائے, ان کے شاگردوں سے ہم نے پڑھائے, تو ہم تو ان کے بالکل بچے ہو گئے نا, بچوں کے بچے. ہم نے وہاں جا کے دیکھا, جب ہم تحقیق کے لیے بیٹھتے تھے نا وہاں دارالعلوم کرنگی میں, بڑے بڑے علماء بیٹھتے تھے, ان میں سب سے زیادہ سینئر حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب, سب سے زیادہ علم, اہل اللہ کی صحبت, عبادت میں, ہر چیز میں. یہ وہ دور تھا جب وہ اسلامی ملکوں کے جو علماء کی ایک کمیٹی تھی نا, مجمع الفقہ الاسلامی, جس میں سعودیہ کے بھی علماء تھے, مکہ مدینہ کے بھی بڑے بڑے مفتیان کرام, ان کے رئیس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب تھے. یعنی مکہ کے مفتی وہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی نگرانی میں تھے. وہ عرب لوگوں میں تعصب بہت ہے, عصبیت بہت ہے, وہ اجمیوں کو مانتے نہیں ہیں, لیکن عرب ان کے علم کے ایسے قائل ہوئے کہ اگر میں یوں کہوں, نہ چاہتے ہوئے بھی ان کو اپنا امیر بنایا ہے. تو شاید یہ جملہ غلط نہیں ہوگا, کسی عربی بھائی کو تکلیف ہو تو پیش کی معذرت. عرب میں بڑی عصبیت, وہ اجمیوں کو نہیں مانتے بالکل, وہ کہتے ہیں کیا یہ اجمی. حالانکہ امام بخاری اجمی تھے, ٹھیک ہے نا, تینوں ائمہ اجمی ہیں, صرف امام شافعی عربی تھے, امام احمد بن حنبل جن کو عرب فالو کرتے ہیں وہ بھی اجمی تھے. تو اجمیوں نے علم میں بہت, میں مانتا ہوں عرب بھی بہت ہیں, لیکن یہ کہنا کہ اجمیوں کے پاس علم ہی نہیں ہے اور اجمیوں کو کیا پتا, یہ تو محدثین 99% تو اجمی ہیں, فقہا 99% تو اجمی ہیں. اور جہاد کے میدان میں بھی آپ اگر تیسری صدی ہجری کے بعد دیکھتے ہیں تو عربوں کا بڑا کردار ہے, جب شروع کے دور میں, اس کے بعد تو پھر اجمیوں نے بہت جہاد کیا ہے, عربوں نے بھی کیا ہے, لیکن آپ خلافت عثمانیہ کس نے قائم کی تھی, تو اجمی تھے وہ. تو ہندوستان میں جو ہزار سال مسلمانوں کی حکومت رہی ہے کس کی تھی, تو بعض عربوں میں نا بڑا تعصب ہے. میں نہیں کہہ رہا سب عربوں میں, وہاں کے جو علماء صلاح ہیں ان میں نہیں الحمدللہ, لیکن بہت زیادہ ان لوگوں میں, وہ اجمی کو نہیں مانتے, وہ کہتے ہیں یہ کیا ہے, قبر پرست کہتے ہیں. پروپیگنڈا اتنا زیادہ ہوا ہے, حالانکہ قبر پرستی ہم نے یہاں ختم کی ہے. یہاں ہمارے اکابر علماء نہ ہوتے تو آپ دیکھتے جگہ جگہ قبروں پہ جھنڈے لگے ہوئے ہوتے یہاں پہ, اور اونچی اونچی قبریں ہوتی. میں دارالعلوم کرنگی گیا نا حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کی زیارت کے لیے, تو وہاں ہم نے قبرستان بھی دیکھا. تو میرا دل چاہ رہا تھا بلاگ بناؤں کہ جو ہمیں قبر پرست کہتے ہیں, ذرا ہمارے اکابر کی قبروں کو تو دیکھو, ایک بالغ سے کوئی قبر اونچی نہیں ہے, اور کیسی صاف سنت کی, حالانکہ کتنے بڑے بڑے علامے دفن ہے اس میں, حضرت مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے اس کے اندر, مفتی عبد الشکور ترمذی رحمۃ اللہ علیہ دفن ہے, کتنے بڑے بڑے علامے, قبریں کیسی, ایسی مسکین سی قبریں ہیں. تو کوئی جا کے یہ دیکھے اور پھر اس کو علماء دیوبند کو قبر پرست بولتے ہوئے نا 100 دفعہ سوچے. تو کتنے بڑے عالم نا. لیکن جب مجلس تحقیق ہوتی تھی نا, تو حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کا ہم نے جو ایٹیٹیوڈ دیکھا نا ان مجالس میں, وہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ ایسے شو کر رہے ہیں جیسے سب سے کم مجھے آتا ہے, سب سے کم, یعنی میں سیکھنے, اور بولتے بھی تھے کہ بھائی ہم سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. علم کے ساتھ اگر اللہ کی محبت ہوگی نا دل میں, اللہ کا خوف, تو پھر عالم ایسا ہوتا ہے. اور اگر علم کے ساتھ ذکر اللہ نہیں ہے, تہجد نہیں ہے, دعائیں نہیں ہیں, نماز نہیں ہے, اللہ کا ذکر نہیں ہے, اہل اللہ کی صحبت نہیں ہے, تو پھر علم وہ ہوتا ہے جو آج کل کے اسکالرز کو آپ میں, اسکالرز میں آپ کو نظر آ رہا ہے یوٹیوب پہ, چار چیزیں سیکھ کے ایسا, ایسی تعلی اور ایسی کبریائی, اپنی ایسی بڑائی کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. ہم نے اپنے بڑوں میں کبھی یہ کہتے ہوئے نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں, کبھی نہیں سنا کہ میں یہ کہہ رہا ہوں. بھائی بعض علماء نے یہ کہا ہے, ہماری رائے یہ ہے کہ یہ زیادہ ٹھیک موقف ہے, بس اس سے زیادہ نہیں. تو ایسے حضرت مفتی تقی صاحب بیٹھتے تھے جیسے سب سے کم علم ان کے پاس ہے. وہ کہتے تھے بھائی ہم کس کے لیے ہیں, اور پھر اپنی رائے اتنی توازوں کے ساتھ, یہ ایسے وہ زبان سے کہتے, جب میں اپنی رائے دیتا ہوں نا تو میں یہ سوچتا ہوں کہ دوسرے کی رائے صحیح ہوگی, میری کیا ہوگی, میری غلط ہو سکتی ہے, تاکہ اس پہ اچھی طرح سے بحث ہو. تو میں جب حضرت سے ملنے کے لیے گیا نا, تو میں نے حضرت سے کہا کہ کچھ, ایک تو اتنے اچھے انداز سے حضرت نے ملاقات کی, ٹائم دیا, میں نے کہا حضرت کچھ نصیحتیں. تو حضرت نے, پتہ کیا جو میں بھی بیان کہہ رہا ہوں نا وہی نصیحتیں, حضرت نے فرمایا جب انسان کے پاس علم آئے اور شہرت آئے تو یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کرتی ہیں, بول تو بولو نا بگاڑ دیتی ہیں. یہ میں حضرت کی نصیحت اپنے الفاظ میں بتا رہا ہوں, یہ دو چیزیں انسان کو بنانے کے بجائے کیا کر دیتی ہیں, چاہے دین کا علم ہو. تو اگر اللہ سے تعلق مضبوط نہ ہو تو یہ یہ پھر آزمائش ہے. ان دو چیزوں کے فتنے سے انسان جب ہی بچ سکتا ہے اور اس میں خیر کا عنصر اسی, یہ تجھے دو چیزیں بہت بڑی خیریں بھی ہیں. آپ کے پاس شہرت ہے, آپ وہ کام کر سکتے ہو جو وہ لوگ نہیں کر سکتے. مجھے لوگ کہتے ہیں نا کلپ ریکارڈ کروا دیں. میں کہتا ہوں بھائی ایک سیاسی لیڈر آئے میرے پاس کہ مفتی صاحب اسمبلی میں یہ ایشو چل رہا ہے, اس پہ آپ ایک کلپ ریکارڈ کروا دیں. میں نے کہا میرے کروانے سے کہا ان کے یہاں بہت کچھ ہوگا. میں نے وہ کلپ ریکارڈ کروایا, وہ اسمبلی میں بھی سنا گیا, وہ اتنا وائرل ہوا, وہ قانون چینج کر دیا انہوں نے. میں نہیں کہہ رہا کہ 100% میرے کلپ کی وجہ سے, لیکن انہوں نے مجھے بتایا, کال کر کے شکریہ ادا کیا کہ آپ کے اس کلپ کا اتنا اثر ہوا ہے کہ ہمیں بڑی مدد ملی ہے لا کو چینج کروانے میں. تو شہرت کا فائدہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ علم کا بھی بڑا فائدہ ہوتا ہے. یہ دو چیزیں بڑی فائدے کی ہیں. لیکن اگر اللہ سے تعلق کمزور ہے, نماز نہیں ہے, ذکر نہیں ہے, تہجد نہیں ہے, اللہ کے سامنے رو رو کے گڑ گڑانا نہیں ہے, تو اس سے بڑا عذاب دنیا میں کوئی بھی نہیں ہے. شیطان کے پاس علم بھی تھا اور شہرت تو ایسی شیطان کی, پہلے بھی بڑا مشہور تھا شیطان. شیطان اگر آج کلپ بنا کے ڈال دے سب سے زیادہ وائرل ہوگا کہ نہیں ہوگا بتاؤ؟ بولو نا کیا ہو گیا. ایسا ہٹ ہوگا نا کہ فرشتوں کے کلپ سارے پیچھے رہ جائیں گے. لیکن حضرت حکیم اختر صاحب رحمہ اللہ تعالی بڑی پیاری بات حضرت نے کی, کہا کرتے تھے کہ شیطان کے پاس, یہ میں دنیا کے علم کے ساتھ دین کے علم اور عبادت کی اہمیت بتا رہا ہوں, کہ اب ایسا نہ ہو کہ آپ اسی دنیا میں الجھ کے رہ جاؤ, اللہ اللہ کرنا چھوڑ دو. اگر اللہ اللہ کرنا چھوڑ دیا آپ نے, نماز روزے میں دل لگانا چھوڑ دیا آپ نے, تو پھر آپ انگریز بنو گے. انگریز نے ترقی تو کر لی نا, اللہ کو بیچ میں لا کے کی, اللہ کو نکال کے کی ہے, تو آدھا کام تو کر لیا اس نے. آدم علیہ السلام کا علم لے لیا اس نے, دنیا کا علم. لیکن آدم علیہ السلام کچھ اور بھی سکھا کے گئے تھے, اللہ کے سامنے رونا بھی سکھا کے گئے تھے کہ نہیں گئے تھے؟ آدم علیہ السلام کو اللہ نے کیمسٹری کا علم بھی دیا, بایولوجی کا علم بھی دیا, اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو فزکس کا علم بھی دیا, جو جس کی ڈیٹیل میں بتا چکا ہوں. اس کے بعد آدم علیہ السلام کا اللہ سے تعلق کتنا, ایک ذرا سی غلطی ہوئی ہے, اتنا روئے ہیں, رو رو کے زمین کو تر کر دیا, اللہ تیری ناراضی برداشت نہیں ہو سکتی. تو انگریز نے آدم کا یہ والا علم لے لیا, یہ والا حصہ نہیں لیا, جس کا نتیجہ یہ نکلا کہ سائنسی ترقی کی عروج پر پہنچ گیا, مگر آخرت میں اللہ کے ہاں اس کے, اللہ کے پاس اس کے لیے کوئی ٹھکانہ نہیں ہے, کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو مسلمان کو ترقی کرنی ہے مگر اللہ سے رشتہ مضبوط کر کے. اب مسلمان کیا کر رہا ہے؟ مسلمان مذہب سے رشتہ اگر مضبوط کرتا ہے تو دنیا سے رشتہ توڑ دیتا ہے. آدھا کام تو یہ بھی آدم علیہ السلام والا آدھا کام ہو گیا نا. کیا خیال ہے بھائی, یہ آدم علیہ السلام والا کون سا کام ہو گیا؟ آدھا ہو گیا. آدھا اس نے بھی چھوڑ دیا. اس کا نقصان یہ ہوگا کہ دنیا میں دبا کے پٹے گا جیسے کہ پٹ رہا ہے, دبا کے پٹے گا یہ اور پٹ رہا ہے یہ. اور اس کا صرف دنیا میں نقصان نہیں ہے بلکہ آخرت میں بھی اس کا نقصان ہوگا, کیونکہ جب آپ بھکاری بنو گے تو پھر آپ پہ آپ کی پالیسیاں نہیں چلیں گی, آپ پہ غیروں کی پالیسیاں چلیں گی, جس سے آپ کے مذہب کو بھی نقصان ہوگا. آپ مذہب میں بھی ترقی نہیں کر سکتے. آپ دیکھو تو صحیح یار, اللہ میاں نے حج ہمیں دیا تھا, اس میں اللہ میاں نے, صحابہ کو خیال ہوتا تھا کہ ہم جب حج کے لیے جاتے ہیں تو ہم تجارت بھی کرتے ہیں, تو یہ تو جائز نہیں ہونی چاہیے, ہم تو عبادت کر رہے ہیں. اللہ نے کہا نہیں, جب حج کے لیے جاؤ تو خوب بزنس کرو. لیس علیکم جناح فیما, وہ کیا ہے قرآن کی آیت حج کے بارے میں ہے نا, کہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوى, کہ ایک تو زیادہ راہ لے کے جایا کرو. ایسا اللہ پہ توکل نہیں کرو کہ کچھ لے کے ہی نہیں جا رہے کہ جی اللہ کھلائے گا اللہ پلائے گا, سامان اپنے ساتھ لے کے جایا کرو. اور آگے لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم, وہاں جا کے اللہ کی روزی بھی تلاش کرو, تجارت بھی کرو. اس سے پتہ ہی کیا ہے, یہ میں حیران ہوتا ہوں بھائی, اللہ میاں نے یہ الگ سے تجارت کی حج میں ذکر کیوں کر دیا؟ آپ کو پتا ہے اگر وہاں مسلمانوں کی کمپنیوں کی پروڈکٹ فروخت ہوتی نا حج میں, کتنے مسلمان کنٹری اکنامیکلی کتنے اسٹرانگ ہو جاتے. افسوس کے ساتھ کہنا یہ پڑتا ہے کہ آپ جاتے ہیں, آپ کو پتا ہے یہودی آپ کا حج کبھی نہیں بند ہونے دے گا. میں نے تو وہاں کسی بڑے عالم سے پوچھا, میں نے کہا یہودیوں کو تو اشکال ہوتا ہوگا, یہ اتنے لاکھ مسلمان یہاں حج کرنے آتے ہیں. انہوں نے کہا یہودی بہت خوش ہیں اس سے. میں نے کہا کیوں؟ کہتے ہیں ساری پروڈکٹ کس کی بکتی ہے؟ بولو. یہودیوں کی. یہودی کہتا ہے حج تم کر رہے ہو, پیسہ کس کے پاس آ رہا ہے؟ تو اللہ نے صحابہ کو کہا تھا تجارت تمہاری ہونی چاہیے, وہاں تجارت کس کی ہو رہی ہے؟ یہودیوں کی ہو رہی ہے. تو اللہ میاں حج کے ساتھ ساتھ ہمیں اکنامیکلی بھی مضبوط کرنا چاہتے ہیں کہ نہیں چاہتے؟ ہم نے حج والا حکم لے لیا, اکنامکس والا کس کو دے دیا؟ یہودیوں کو دے دیا ہم نے. تو ساری مسئلہ یہاں سے کھڑا ہو رہا ہے. تو بھائی دونوں چیزوں کو لے کے چلنا پڑے گا. آپ کو دنیا میں ہر لحاظ سے, معاشی لحاظ سے بھی ترقی کرنی ہے, اور پھر اللہ سے تعلق بھی کیا کرنا ہے, مضبوط کرنا ہے. جیسے حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب نے ایسے مزے سے نصیحت کر رہے تھے, مجھے تو بڑی مشکل سے میں اپنا رونا روک رہا تھا. مجھے حضرت کی نصیحتوں پہ نہیں رونا آ رہا تھا, مجھے حضرت کی تواضع پہ رونا آ رہا تھا کہ یار اتنے بڑے آدمی ہیں اور کیسے دل سے, اور میرے پر تو بالکل ہی سوٹ ہوتی ہے نا یہ چیزیں, مجھے تو کوئی انسان کا بچہ بنا دے بھائی, میں تو اتنا شیطان کی طرح مشہور ہو گیا ہوں میں, اور ہر جگہ ہی لوگ مجھے پہچاننے لگے ہیں. کوئی پائلٹ مجھے پہچان رہا ہے, ایئر ہوسٹس مجھے جانتی ہے, کہیں بھی دنیا میں جاؤ پان والا مجھے جان رہا ہے, گٹکے والا مجھے پہچانتا ہے, بریگیڈیئر ہوگا کرنل ہوگا وہ مجھے پہچان رہا ہے. تو میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا کہ اتنا زیادہ میں دنیا میں مشہور. تو میرے تو بگڑنے کا چانس 100 گنا بڑھ گیا ہے. میرے جو بگڑنے کا چانس ہے نا, ابھی تو میں الٹا بیان دینے کے 1,00,000 روپے لوں فوراً مل جائے گا مجھے. ابھی تو میں اس پوزیشن میں ہوں. مجھے بعض لوگوں نے کہا کہ آپ یہ بیان دے دو اتنے پیسے, میں نے کہا میں نہیں دے رہا. تو میرے تو بگڑنے کا چانس بہت ہے. تو آدمی کے پاس ٹوٹا پھوٹا علم بھی آ جائے اور مشہور بھی دنیا میں بہت ہو جائے, ٹھیک ہے, دشمنیاں بھی بہت ہیں, ایسا نہیں ہے کہ سارے فین ہیں, بہت سارے ایسے ٹیڑھے یوں ملتے ہیں, یوں کرے وہ ہے, وہ ایسے بھی ملتے ہیں بعض لوگ, کم ہیں لیکن ملتے ہیں, بڑی بدتمیزی سے ملتے ہیں وہ, ان کو وہ میں بہت برا لگتا ہوں. خیر یہ تو مجھے اچھا اس لیے لگتا ہے کہ سارے ہی اگر زندہ باد کے نعرے لگائیں تو غلط ہوتا ہے, نظر لگنے کا بھی خطرہ ہوتا ہے اور آدمی کی ہو, تو وہ لوگ مجھے میری اوقات یاد دلاتے رہیں گے. وہی ہے نا وہ شادیوں والا, وہ لطیفوں والا, اس طرح کی باتیں کرتے ہیں تو ہم اپنی اوقات میں رہتے ہیں. تو مجھے حضرت کی باتیں اس لیے اچھی نصیحت پر اللہ عمل کی توفیق دے, وہ تو اگلا مرحلہ ہے, وہ تو اللہ سے ہی دعا مانگنی چاہیے, کریں نہ کریں وہ تو اللہ ہی جانے, لیکن کم از کم مجھے لگ رہا تھا یہ بالکل میرے حساب سے کیا ہو رہی ہیں, یہ فٹ بیٹھ رہی میرے اوپر. انہوں نے فرمایا کہ یہ شہرت اور علم جو ہے نا یہ انسان کو برباد کر دیتی, اگر اللہ سے تعلق کیا ہو جائے کمزور تو یہ برباد کر دیتی. تو مجھے لگ رہا تھا کہ حضرت کو برباد. اچھا ہاں, حضرت نے فرمایا کہ مجھے اب تک اپنے بارے میں یہ ڈر لگا رہتا ہے کہ میری شہرت اور جو اللہ نے ٹوٹا پھوٹا علم دیا ہے اس سے میں بگڑ نہ جاؤں. حالانکہ کتنی تواضع ہے یار, کتنی عبادت ہے. حضرت کی شاعری آپ سنو, جو اللہ کی شان میں اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو آپ کے نعتیہ کلام ہے, کیسا ایک درد دل کے ساتھ ہے. تو یہ ہمارے اکابر کی ایک معمولی سی جھلک ہے. ہم نے جتنے بھی اپنے اکابر دیکھے اسی ٹائپ کے ہی دیکھے ہیں. تبھی ہم کہتے ہیں کچھ دن بزرگوں کی صحبت میں رہا کرو نا, کچھ آئے نہ آئے تمیز ضرور آئے گی تمہیں. یہ جتنے اسکالرز آج کل مارکیٹ میں آ رہے ہیں نا بدتمیز ٹائپ کے, ان بےچاروں کو کسی اللہ والے کی صحبت ملی نہیں ہے. تو اہل اللہ کی صحبت, ہمیں حضرت کی خدمت میں آدھا گھنٹہ بیٹھنے سے ایسا اندر تبدیلی محسوس ہوئی نا, میں باہر نکل کے ساتھیوں کہہ رہا تھا یار بالکل ہی الٹ پلٹ ہو گیا اندر سے, سب کچھ الٹ پلٹ ہو گیا اندر سے. حالانکہ زیادہ نہیں حضرت نے باتیں کی. تو کسی اللہ والے کی خدمت میں جا کے بیٹھا کرو. میں نوجوانوں سے کہتا ہوں, حضرت فیروز میمن صاحب ہیں نا, ان کے پاس جا کے بیٹھا کرو. حضرت فیروز میمن صاحب نہیں ہے, اللہ اللہ سکھاتے ہیں, جا کے بیٹھا کرو تھوڑی دیر, کچھ اللہ اللہ سیکھو. ہر وقت ٹک ٹاک, فیس بک, ٹک ٹاک, ہر وقت, اور کیسی بےہودگی ہے, اس سے ساری ایسی کی تیسی ہو جائے گی تمہاری روحانیت کی. نہ نماز کے رہو گے, نہ زکات کے رہو گے, نہ حج کے رہو. تو کچھ اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھا کرو, کچھ اللہ اللہ کیا کرو. پیر جمعرات کا روزہ رکھ لیا کرو, 2 روزے ہیں نا, اور ایام 20 کے روزے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, مہینے کے 3 روزے رکھ لو, پیر جمعرات کے روزے رکھ لو. اللہ توفیق دے رات کو آخری حصے میں اٹھ کے زیادہ نہیں کم از کم 2 رکعتیں پڑھ لو. تھوڑا سا نا زبان سے اللہ اللہ کرنا سیکھو. 24 گھنٹے میں 1 دفعہ بیٹھ کے اللہ کے سامنے توجہ کے ساتھ دعا مانگنا سیکھو. تو اگر آپ کا اللہ سے یہ تعلق مضبوط ہوگا تو پھر دنیا دین یہ دونوں چیزیں چلیں گی, پھر فائدہ ہوگا. یہ دنیا مسافر خانہ آخرت کی ترقی کا ذریعہ بنے گا. لیکن ہم نے یا تو دونوں چیزوں کو ہی چھوڑ دیا ہے, یا ایک کو پکڑا ہے دوسرے کو تو بالکل چھوڑ دیا, اور جو اس طرف گئے ہیں انہوں نے اس کو پکڑ لیا, دین کو چھوڑ دیا. تو یہ بہت غلط رخ پہ مسلمان چل پڑا ہے. اور پھر ہمارے جو لبرل طبقہ ہے جب دنیا کی طرف جاتا ہے نا تو گورے سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے. وہ کیا کرتا ہے, وہ گورے سے 2 ہاتھ آگے نکل جاتا ہے. وہ پھر اور ہی چیز بن کے آتا ہے مارکیٹ میں. کہتے ہیں نا, کوا چلا ہنس کی چال اور اپنی بھی بھول گیا. ٹھیک ہے, ہمارا جو لبرل ہے نا وہ ان سے بھی آگے جا رہا ہے. حالانکہ انگریز جو ہے نا پردے دار عورتوں کو پسند کرتے ہیں. جو عورتیں پردہ کرتی ہیں نا, میں آسٹریلیا بھی گیا ہوں اور بھی یورپ کے جن کنٹریز میں گیا ہوں, وہاں میجورٹی مینورٹی تو ہر جگہ ہی بری. وہ اگر کوئی عورت پردہ کر رہی ہے, کوئی مسلمان نماز پڑھا, تو اس کو سمجھتے ہیں کہ یار چلو یہ اپنے دین پہ عمل کرتے ہیں, جو ان کی رائے ہے اس پر قائم ہے. مسلمان کیا کرتا ہے گوروں کو یہ دکھانے کے لیے کہ ہم لبرل ہیں, ہم کیا ہیں ماڈرن ہیں, تو وہ ان سے دو ہاتھ آگے نکلتے ہیں. یہ سمجھتے ہیں کہ ان کی نظر میں عزت بڑھے گی, حالانکہ ان کی نظر میں عزت بڑھتی نہیں ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو اللہ تعالیٰ جو کچھ میں نے کہا, مجھے بھی اللہ اس عمل کی توفیق عطا فرمائے, آپ حضرات کو بھی اللہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. 8:15 نماز ہے, نماز کے فوراً بعد تھوڑی دیر سوال جواب کا سلسلہ ہوگا, جو بیٹھنا چاہیں بیٹھ سکتے ہیں, جانا چاہیں تو جا سکتے ہیں. یہ سارے سوال ادھر سے ہی لوگوں نے لکھے ہیں. ابھی پھر صحیح ہے, میں نے ایسا نہ کوئی گھر سے لکھ کے اتنی ساری پرچیاں اٹھا کے لے آتا. چلو بھائی, سوال پوچھا ہے جی, جماعت کے چار اصحاب آپ کی زیارت کے لیے آئے ہیں, ایک عالم ہیں, دو انڈونیشیا کے مہمان ہیں, ان میں ایک نو مسلم ہے, کہاں ہیں بھائی؟ جلدی سے آ جائیں, ادھر ہی آ جائیں, ابھی یہ ملاقات کر لیں جلدی. شابش شابش, تعال تعال انڈونیشیا اسٹیشن. ماشاء اللہ ماشاء اللہ, انڈونیشیا. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ, وسهلا مرحبا. ماشاء اللہ, ما اسمک؟ تعرف العربیہ؟ وعلیکم السلام. اچھا عربی نہیں جانتے, ماشاء اللہ. کیا نام ہے؟ واٹس یور نیم؟ ابو محمد. آپ تو ادھر کے, آپ تو رحمت, رحمت, ماشاء اللہ. اچھا پہلے کیا تھے؟ کرسچن سے اسلام قبول کیا, کنورٹڈ ٹو اسلام. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں, یہ مجھے یقین ہے, غلط بات نہیں کریں گے. ماشاء اللہ, جزاک اللہ. سرینا بلقائکم, میں آپ سے عربی بھی شروع ہو جاتا ہوں. انگلش جانتے ہیں نا انڈونیشین کے علاوہ کچھ؟ ملائی 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 تو ہم ناشتے میں چینی ڈال کے کھاتے ہیں, ان کو بتا دیں بعد میں. چلے پھر, میں اللہ جزائے خیر دے. جزاکم اللہ, جزاکم جزاک اللہ جی. ان کو, آپ کو انڈونیشی زبان آتی ہے؟ ان سے کہیں کہ ہم آپ سے ملاقات کر کے بہت خوش ہوئے ہیں, اللہ آپ کو اسلام پہ قائم دائم رکھے اور ایمان پر ہم سب کو موت نصیب کرے, تو بہت خوشی ہوئی ہے آپ دونوں سے مل کے, یہ بتا دیں. آمین آمین آمین, جزاکم اللہ ماشاء اللہ. میرے بھائی یہ ہو گیا, پکڑتے جاؤ جلدی جلدی. مصر کے ممتاز عالم دین پروفیسر ڈاکٹر احمد کریمہ نے اسکولوں میں نقاب پر پابندی کی حمایت کا اعلان کر دیا ہے. پروفیسر احمد کریمہ کا کہنا ہے کہ چہرے کا نقاب نہ واجب ہے نہ فرض ہے, اسلام میں خواتین کے لیے سر کے بال ڈھانپنے کا حکم آیا ہے. مصر کے علماء تو داڑھی کے قائل نہیں ہیں, لبرل ہو گئے ہیں, تو مصر کے علماء کو نہیں سنیں آپ. ان میں اچھے لوگ بھی ہیں لیکن میجورٹی وہاں بہت ہی لبرلزم بہت پھیل گیا ہے, تو ابھی وہ حیثیت نہیں رہی ہے ان لوگوں کی. عورت پہ نقاب بعض آئمہ کے نزدیک تو فرض ہے، امہات المومنین جب پردے کی آیتیں نازل ہوئیں تو انہوں نے چہرے کا پردہ کیا ہے اور ان پر چہرہ چھپانا فرض ہوا ہے. باقی ٹھیک ہے، یہ مسئلہ اختلافی ہے، لیکن اتنی بات تو ہے کہ شریعت اپریشیٹ تو کرتی ہے نا چہرے کے نقاب کو. کوئی عورت پردہ کرنا چاہے گی تو اس کو روکنے پہ پابندی ہے. تو مصر کے جن مولانا صاحب نے یہ فتویٰ دیا ہے نا کہ اسلام میں چہرے کا پردہ فرض ہے یا نہیں ہے فرض، ان سے یہ پوچھا جائے کہ اسلام میں کیا یہ قانون بنانے کی اجازت ہے کہ عورت چہرے کا پردہ نہیں کر سکتی. ایک عورت چاہ رہی ہے اپنے چہرے کو چھپانا، آپ اس کو چہرے کو کھولنے پر مجبور کرو، کیا اسلام میں اس کی اجازت ہے؟ تو قطعاً اجازت نہیں ہے. عورت جتنا پردہ کرنا چاہے اسلام اس کو اپریشیٹ کرتا ہے. اگر شروع میں نیت عمرہ کرنے کی تھی مگر بعد میں سعودی عرب میں ہی جاب نوکری کے لیے انٹرویو کا موقع بھی مل گیا تو کیا انٹرویو دینا نوکری کی تلاش کرنا درست ہے؟ بالکل درست ہے، کوئی حرج نہیں ہے. اللہ میاں نے کہا نا کہ جب تم حج کے لیے جاتے ہو تو تجارت کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، تو جائیں حج کی نیت سے، گریوی میں بزنس بھی کر لیں. اگر زکات ادا کرنا ایک سال کی باقی ہے تو وہ ادا کیے بغیر عمرے پر جانا کیسا ہے؟ جبکہ عمرے سے واپس آ کر زکات ادا کرنے کا ارادہ ہو، ٹھیک ہے کر سکتے ہیں ایسا. کیا عورت اپنی 2 سال کی بیٹی کے ساتھ اپنے محرم کے بغیر عمرے کے سفر سے واپس آ سکتی ہے؟ دیکھو عمرے یا حج کا سفر یہ محرم کے بغیر جائز نہیں ہے. شدید ضرورت کے وقت اتنی گنجائش ہے کہ جیسے وہاں سے سعودیہ سے واپس آ رہی ہے، کوئی محرم کا انتظام نہیں ہے تو اس کی مجبوری میں گنجائش ہے کہ وہاں سے، کیونکہ آج کل وہ جہاز میں وہ فتنے کا اندیشہ نہیں ہوتا جو پہلے ہوا کرتا تھا. پہلے سفر میں نا اتنا لمبا عرصہ سفر ہوتا تھا، تو احتیاط کے تو بہرحال خلاف ہے، لیکن مجبوری ہے، کوئی نہیں ہو رہا انتظام تو پھر گنجائش ہے اس کی. لیکن عمرے کے دوران جو ہے نا، جاتے ہیں 10 دن کا عمرہ ہے، 20 دن کا عمرہ ہے، یا 40 دن کا حج کا سفر ہے، یہ بڑی لمبی ٹریولنگ ہوتی ہے، اس میں بغیر محرم کے جانا بالکل جائز نہیں ہے. اور اس میں بہت زیادہ فتنے ہیں بغیر محرم کے عورت کے. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم عورت کے ساتھ مقدس سفر پہ جائیں گے تو فتنہ نہیں ہوگا، یہ بالکل بچکانا بے وقوفوں والی باتیں ہیں. مرد اور عورت جہاں اکٹھے ہوں گے ایک دوسرے کی طرف اٹریکشن ہوگی، چاہے حج کا سفر ہو، چاہے عمرے کا سفر ہو، چاہے وہ فلم دیکھنے جا رہے ہوں، اس کا سینما گھر سے، فلم سے، حج سے کوئی تعلق نہیں ہے. اور حج میں بہت زیادہ فتنہ ہوتا ہے. اگر کوئی جوان خاتون حج میں چلی گئی، ان کا کوئی محرم نہیں، حاجیوں کو بہت ٹائم ملتا ہے اس کو پٹانے کا، بہت موقع ملتا ہے حاجیوں کو، پتا ہوتا ہے پیچھے ابھی کوئی مرد نہیں ہے تو وہ خدمت کرنا شروع کر دیں گے. کوئی بھی کہیں بھی کسی کو کوئی خوبصورت عورت نظر آتی ہے نا، سب خدمت کرتے ہیں. یہ میں نے دیکھا ہے سفر میں، حج میں، عمرے میں، کہیں بھی کوئی انٹی ہو، جوان ہو، خوبصورت ہو، ہر آدمی کا دل چاہتا ہے کہ اللہ کو خوش کرنے کے لیے ان کی خدمت کرے وہ. یہ ہر آدمی، سوائے بہت ہی جن کے دل میں اللہ کا خوف ہوتا ہے وہ ایک آدمی وہ ریزرو رہتے ہیں، ورنہ 99% چاہے داڑھی ہو، نمازی ہوں، حاجی ہوں، مفتی ہوں، بزرگ ہوں، قاری ہوں، انجینئر ہوں، ڈاکٹر ہوں، سب کا دل چاہتا ہے کہ یار میں ان کی جتنی خدمت کر سکتا ہوں میں کروں. یہ کرتے ہیں لوگ، ٹھڑک مردوں میں اللہ نے رکھی ہے، یہ نکالی نہیں جا سکتی، یہ حج کرنے سے ختم نہیں ہوتی ہے، خوب سمجھ لو. حج میں کوئی ایسے کوئی چیز نہیں ہے جس سے اندر کے مردانہ پن کم آ رہا ہو، کم ہو رہا ہو. نماز میں کوئی ایسی چیز نہیں ہے جس سے آپ کے مردانہ ہارمونز یا ٹیسٹوسٹیرون لیول جو ہے وہ آپ کا کم ہو جائے، بلکہ بڑھتا ہی ہے. یہ ٹیسٹوسٹیرون جو ہے نا ایک مردانہ ہارمونز ہوتے ہیں مردوں میں، یہ جب تک ہوتے ہیں تو آدمی آدمی رہتا ہے، اس کی عورت کی طرف اٹریکشن ہوتی ہے. جیسے جیسے آدمی کی عمر بڑھتی ہے یہ ٹیسٹوسٹیرون لیول آہستہ آہستہ کیا ہوتا ہے، کم ہونا شروع ہوتا ہے. 16 سال میں پیک پہ ہوتا ہے یہ، 16 سال کی عمر میں یہ ابل رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے نا، اتنا زیادہ ہوتا ہے. 16 سال کے بعد آہستہ آہستہ کم ہوتا ہے. 16 سال کی عمر میں بہت پیک پہ ہوتا ہے یہ، تبھی شہوت سے بھرا ہوا ہوتا ہے. نائٹ فال 2-2 دفعہ لڑکوں کو ہوتا ہے 16 سال کی عمر میں. دوپہر سوئے کہتے ہیں نا ٹرک الٹ گیا، پھر رات کو سوئے پھر ٹرک الٹ گیا، پھر غسل کر کے سوئے فجر سے پہلے پھر الٹ گیا. یہ 3-3 دفعہ جو ٹرک لوڈ بھی ہو رہا ہے، الٹنا اس کی علامت ہے کہ لوڈ ہو رہا ہے نا. تو 30 سال میں نائٹ فال نہ ہونے کے برابر، جب 30 ایئرز انسان کی ایج ہوتی ہے نا تو وہ نہ ہونے کے برابر ہوتا ہے، اور 40 سال میں بہت کم ہو جاتا ہے. پھر تو بہت ہی نہ، یعنی میرڈ آدمی میں تو یوں کہو کہ ہوتا ہی نہیں ہے پھر اس کو، الا یہ کہ وہ سفر میں چلا جائے کہیں بہت دور. تو اب یہ جو ٹیسٹوسٹیرون جو مردانہ ہارمونز ہیں نا، یہ جب بات چلی پڑی ہے تو مردانہ کی جہاں بات آئے گی نوجوانوں کو بڑی دلچسپی ہوتی ہے کہ یار ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। अब आपको ना अब दिमाग में ये चीज आ रही होगी, यार मुफ्ती साहब ये छोड़ो महरम के बगैर जाना चाहिए ना महरम, अब ये बताओ ये हार्मोन्स बढ़ेंगे कैसे। तो ये भी बता देता हूं, आप डॉक्टरों से तहकीक कर लें, ये जो हार्मोन्स बढ़ते हैं ना ये कोई ऐसी मेडिसिन नहीं है। आजकल लोग मर्दाना कुव्वत की दवाएं खा रहे होते हैं, ये खा लो, ये कुश्ता खा लो, ये पुश्ता खा लो। ओ भाई, नॉर्मल आपकी सेहत अच्छी होगी तो आप सब कुछ ठीक ठाक होगा आपका। तो जब ओवरऑल सेहत खराब होती है तो आप पूरे खराब होना शुरू हो जाते हैं। तो ओवरऑल अपनी सेहत को अच्छा रखो, उसमें सबसे अहम चीज ये है, चीनी छोड़ दो, कुकिंग ऑयल बोलो भाई छोड़ दो, ये जो आप कुकिंग ऑयल खा रहे हो पका पका के चीजें ये क्या करो छोड़ दो, चीनी क्या करो। आप ताकत बनाना चाहते हो खा के, खाने से नहीं बनेगी, कुछ चीजें छोड़नी पड़ेंगी। जब कुछ चीजें छोड़ोगे तो जो खा रहे होगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। होता ये कि हम जो मीठा ज्यादा खाते हैं ना फोड़ते फाड़ते रहते हैं, रोटी में भी कार्बोहाइड्रेट बहुत ज्यादा है, चावल में भी बहुत ज्यादा है। जब ये देखो ये जिम में आप जाते हैं, ये मेरी बात की तायद करेंगे, ये हमारे एक जमाने में इंग्लिश के टीचर थे ये, तो कुछ दिन मैंने इनसे इंग्लिश पढ़ी है, ये भी मेरी बात की तायद करेंगे, लेकिन आप डॉक्टरों से पूछ ले वो तायद करेंगे। जब हम शुगर वाली चीजें ज्यादा खाते हैं ना, जो फुल कार्ब डाइट है, चावल रोटी और अल्लाह भला करे आलू, आलूमिया आप ज्यादा खाओगे ना, तो उससे होता यह है कि हमारी बॉडी का शुगर लेवल बढ़ता है, फिर इंसुलिन निकलती है उसको कंट्रोल करने के लिए। तो हमारी बॉडी सारा दिन शुगर ही के खिलाफ फाइट करती रहती है। जो बॉडी को और बहुत सारी चीजें चाहिए ना, कुछ जज्ब करे हमारी बॉडी में, आयरन जज्ब हो, जो बहुत सारे मिनरल्स हैं विटामिन्स हैं, वो जगह नहीं बना पाते अपनी, समझते हो, वो जगह नहीं बना पाते। देखो इसकी मिसाल ऐसे है, जैसे लोग दूध पीते हैं ना नाश्ते के बाद, अब आपने दो पराठे खा लिए, अब जब आप दो पराठे खा के दूध पियोगे तो दूध आपकी बॉडी का हिस्सा बनेगा, वो तो पराठों से भर गई है ना बॉडी को, तो वो पराठे एडजस्ट होने में ही 6 घंटे लगा देगी वो, क्या ख्याल है, पराठे हजम होने में, तो वो बाकी चीजें थोड़ी उसको मौका मिलेगा। तभी आपने देखा होगा अक्सर हकीम लोग दवा बताते हैं, जी सुबह निहार मुंह खानी है। वो क्यों बताते हैं सुबह निहार मुंह, आपका मैदा खाली होता है, वो कुव्वत जाजिबा उसमें होती है, जज्ब करने की ताकत और सलाहियत होती है, जो चीज डालेंगे वो ठा करके जज्ब करेगा। तभी इफ्तार में हम जो खाते हैं जुज्व बदन बन जाता है वो, क्योंकि मैदा खाली होता है और बॉडी में शुगर नहीं होती हमारी, शुगर की कमी होती है तो वो बॉडी मांग रही होती है, तो जो डालेंगे ना बॉडी के अंदर खाएंगे वो जुज्व बदन बनेगा। अब जब आपने रोटी चावल अपनी खुराक में ज्यादा बनाया हुआ है, ज्यादा हिस्सा खा रहे हैं, तो शुगर को हजम करने में टाइम लगता है, इंसुलिन जो हम टोन हो जाते हैं ना मीठा खा के, आपने देखा होगा मीठा खा के हम टोन होते हैं ना, वो टोन होने की एक वजह यह भी है कि हमारी बॉडी को वर्क करना पड़ता है। तो बॉडी का सारा बोझ जो है वो शुगर को के लेवल को कंट्रोल करने में लग रहा होता है, उससे नुकसान ये होता है कि बॉडी को जो बहुत ज्यादा हमारे मिनरल्स चाहिए, जिंक हमारी बॉडी में उम्र के साथ साथ बहुत जल्दी से कम होती है, तेजी से कम होना शुरू होती है, तो ये मिनरल आहिस्ता आहिस्ता शॉर्ट होना शुरू होते हैं बॉडी से, और आप बुढ़ापे की तरफ बॉडी, एक तो बुढ़ापे की नेचुरल एज है, आजकल उस नेचुरल उम्र से पहले ही बुढ़े हो रहे हैं हम लोग। तो इसलिए आप चाहते हो ना आपकी सेहत अच्छी हो जाए तो आपको एंटी एजिंग चीजें खानी पड़ेंगी। 16 साल का नौजवान लौंडा लपाड़ा कितना भी गलत खाए ना, फिर भी उसका टेस्टोस्टेरोन लेवल कहां होता है, पीक पे होता है। अब जब उम्र आपकी बढ़ती है तो फिर आपको एंटी वो चीजें जो आपको वक्त से पहले बूढ़ा कर दें, उन चीजों से अवॉइड करना है। खाना मजीद कुछ नहीं है, आपने खाना छोड़ना है आपने, नहीं आई बात मेरा ख्याल है। तो गलत चीजें जब छोड़ देंगे ना तो थोड़ी थोड़ी भी खाएंगे वो ठा करके बॉडी को लगेंगी। तो गलत चीजें छोड़ दो आप, गलत में क्या है, चीनी छोड़ दो भाई, जितने भी कुकिंग ऑयल आ रहे हैं इनको घर से हमेशा के लिए निकाल दो, इनकी जगह देसी घी ले आओ। अब आप बोलोगे भाई तुम्हारा बाप खरीदने के पेट्रोल के पैसे हैं नहीं, देसी घी तुम्हारा बाप खरीदेगा, सवाल ये पैदा होता है, बड़े काम की बातें बता रहा हूं आपको। तो भाई देसी घी बहुत थोड़ा इस्तेमाल कर लो ना, महंगा होता है लेकिन कुकिंग ऑयल जितना डलता है ना देसी घी, उसका आधे से भी कम डलता है, دیسی گھی میں پکا لو. اور آسان حل آپ کو بتاتا ہوں, سوراب گوٹ پہ جاؤ, دمبے کی چربی چکی خرید کے لے آؤ, چکی خرید کے لاؤ دمبے کی, اس میں بڑے منرلز ہوتے ہیں, بہت سارے جو ہماری باڈی کو چاہیے نا اس میں ہوتے ہیں, وہ چکی میں. آپ نے کیا کرنا ہے, چکی کو تھوڑا تھوڑا ٹکڑے کر کے ہانڈی میں, اسٹیل کی دیگچی لے لو کیونکہ سلور کے برتنوں میں نہیں پکانا چاہیے چیزوں کو. تو آپ نے کیا کرنا ہے, وہ چکی کو لے کے آپ نے ہلکی آنچ پہ اس کو پکانا شروع کرو. میں ایک دفعہ غلط تجربہ کر چکا ہوں, میں اپنے تجربوں سے آپ کو چاہ رہا ہوں فائدہ پہنچاؤں. آپ نے اس چکی کو ہلکی آنچ پہ پکانا شروع کرنا ہے, تھوڑا سا پانی ڈال لو بے شک کوئی حرج نہیں ہے. تو جب اس کا تیل نکلنا شروع ہو جائے نا, تو اس کو جیسے جیسے گھی نکلتا جائے اس کو الگ برتن میں نکال دو. میں نے غلطی یہ کی تھی کہ وہ پکات, میں نے کہا جب آخری دم تک تیل نکلے گا نا تو نکالتا رہوں گا, اس میں جل جاتا ہے کیونکہ جو پہلے چربی میں آئل نکل چکا ہے وہ جل جاتا ہے. تو جیسے جیسے اس کو آئل نکلتا جائے اسے دوسرے برتن میں نکالتے جاؤ. پھر آخر میں جب آپ کو لگے گا نا یہ جلنے لگی ہیں بوٹیاں تو پھر چھوڑ دو. تو وہ جو تیل نکلے گا, وہ جو گھی نکلے گا, اسے اپنے وہ آپ کسی ٹھنڈا کر کے اس کو سیف کر لو. اور پھر میرے بھائی اپنی امی سے بولو, جو بچے ہیں جو شادی شدہ ہیں وہ اپنی بیگم سے بولیں اپنی ذمہ داری پہ کہ کھانا اسی میں پکے گا, یہ تھوڑا ڈلے گا, یہ زیادہ نہیں ڈلتا, تھوڑا ڈلے گا. پراٹھا کس میں پکے گا بول لو نا, اس میں مزہ نہ آئے پیسے واپس, اس سے آپ کا جو ٹیسٹوسٹیرون لیول ہے وہ ابلنا شروع ہو جائے گا. سمجھ رہے ہو, امی کو نہیں سمجھاؤ, امی کو کیا پتا ٹیسٹوسٹیرون کیا ہوتا ہے. کیا کہہ رہے ہیں, کیا کریں اب امی کو نہیں, پھر اپنے خود کرو نا. میں بھی گھر والوں کو سمجھاتا ہوں, نہیں سمجھ میں آتا نا گھر والوں کے. تو میں نے اپنے لیے ایک الگ فریج لے لیا چھوٹا سا, دمبے کی چربی لا کے اس میں رکھ دی, بقرعید میں لا کے رکھی تھی, اب تک توفیق نہیں ہوئی اس کا, ٹائم ہی نہیں مل رہا. تو ہم بھی باتیں ہی کر رہے ہیں, کام بھی وہی پراٹھے رہے ہیں ہوٹل کے, لیکن باتیں کرنی تو باتیں تو اچھی کرنی چاہیے نا انسان کو. لیکن میں آپ کو صحیح بات بتا دوں, چند دن آپ خوراک پہ کنٹرول کر لو, زندگی بن جائے گی, مزہ نہ آئے پیسے واپس, ایسی زندگی اچھی ہو جائے گی نا, صحت خاندانی ہو جائے گی, آپ کو لگے گا اچھا یار اس کو بولتے ہیں صحت, اس کو بولتے ہیں. ابھی ہم لوگ سب بیمار ہیں, سب بیمار چل رہے ہیں, اتنی گند بلا کھا رہے ہیں نا ہم لوگ. چند دن خوراک پہ کنٹرول کر لو. تو آپ نے کیا کر, دوبارہ سے یار اس کو تو کنٹینیو چلنے دو نا. اچھا میں نے یہ کیا تھا, ہم نے دفعہ اونٹ قربان کیا نا, اس میں بہت تھوڑی چربی نکلی, تو میں نے اونٹ کی چربی کا گھی نکالا. میں نے ولاگ نہیں بنایا اس کا, لیکن بنانا چاہیے تھا. تو اب سوچ رہا ہوں دمبے کی چربی کا بناؤں, اس سے لوگوں کو بڑی وہ ملتی ہے نا, بڑی چربی ملے ملنے چربی دیکھ کے طاقت آ جاتی ہے ان میں. تو اونٹ کی چربی کا میں نے بنایا تھا, اس کو کاٹ کاٹ کے نا چربی کو اسی طرح پکا کے, اونٹ میں چربی بہت تھوڑی ہوتی ہے, تو دو بوتلیں اتنی بڑی بڑی گھی نکل آیا تھا اس کا. تو میں جس ہوٹل سے پراٹھے منگواتا ہوں نا, مجھے ہوٹلوں کے پراٹھے پسند ہیں, تو اس ہوٹل والے کو میں نے وہ گھی رکھوا دیا اس کے پاس کہ اس چربی میں گھی پراٹھا بنا کے دو. تو وہ میں نے پورا ختم کر دیا الحمدللہ. اونٹ کی چربی تو بہت مفید ہے صحت کے لیے. تو یہ جو کوکنگ آئل ہے نا, اس سے آپ اپنی جان چھوڑائیں, ورنہ یہ آپ کی جان لے لے گا. جب بیمار ہو گئے نا, اتنے یار ایسے ایسے بچوں کے کڈنی فیل, شوگر اتنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو ہو رہی ہے, 25 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 30 سال کا جوان آدمی ہارٹ اٹیک, 35 سال کا پٹھان پشاور کا جو جس کا میں نے وہ بلاگ بنایا تھا, اتنے صحت مند لوگ بھی کیا ہو رہے ہیں 35-35 سال میں ہارٹ پیشنٹ بنے ہوئے ہیں. تو یہ انہیں گند بلا کھا کے تو بنے ہوئے ہیں. تو آپ نے کیا کرنا ہے, چینی سے جان چھوڑانی ہے, اور میٹھے سے, صرف چینی نہیں ہے, میٹھا زیادہ چھوڑ دو آپ. اور دوسرا کیا کرنا ہے آپ لوگوں نے, آئل سے کیا کرنی ہے جان چھوڑانی. تو جاؤ وہاں سے, یہ جو جتنے بھی ویجیٹیبل کے آئل ہوتے ہیں نا, جو جیسے سرسوں کا تیل ہے یا اس طرح کے, یہ پکائے نہیں جاتے. اب پکائے بغیر مزہ نہیں آتا کھانے میں, تو پکانے سے نا ان کے تاثیر ختم ہو جاتی ہے, ان کی تاثیر چینج ہو جاتی ہے. تو پکانے کے لیے اللہ نے صرف جانور کا فیٹ رکھا ہے, یہ دمبے کی, کیونکہ گوشت اللہ کو پتا تھا پکائے بغیر نہیں کھایا جاتا. تو اللہ میاں نے کیا کیا, جانور کے اندر ہی چربی پیدا کر دی, تاکہ اللہ کی طرف سے جو ہمیں گوشت کی صورت میں گفٹ ملائے وہ پورا گفٹ ہو جائے. देखो बड़ी कंपनियां जब कोई पैक कोई चीज देती है ना तो पूरी पैकिंग के साथ देती हैं। आपने देखा होगा पहले शहद मिलता था उसके अंदर चम्मच भी होता था, किसी चम्मच से निकाल के खाएं आप। बच्चों के लिए जो मेडिसिन आती है दवाएं आती हैं ड्रॉपर भी उसी में होता है, सिरप के साथ ड्रॉपर मौजूद है, इसी ड्रॉपर से आप निकाल लिएगा। तो अल्लाह मियां ने जानवर के अंदर चर्बी इसलिए रखी है कि कुकिंग ऑयल तो आज इजाद हुए ना, गोश्त तो सदियों से खाया जा रहा है, अल्लाह को पता था ये पकाएंगे किस चीज में। गोश्त अगर इसी बॉयल करके खाएं मजा थोड़ी आता है, वो तो और घिन आती है। गोश्त का तो जब तक ऑयल ना डालें कोई चिकनाई ना डालें पकने पकता ही नहीं है, वो सही जायका ही नहीं आता उसमें। तो अल्लाह मियां ने क्या किया, अल्लाह मियां ने इंडोनेशियन जबान में इनको तर्जमा करके पता चल जाए ताकि इनको भी पता चले अल्लाह मियां क्या क्या कर रहे हैं, ठीक है ना, इनको भी बताएं भाई इंडोनेशिया जबान में मलाई जबान में तर्जमा करके, मलाई तो मलेशिया की जबान है। अच्छा खैर इनको मलाई की फजीलत भी बताएं। तो अल्लाह मियां ने क्या किया कि अल्लाह मियां ने बोला कि ये जो जानवर है इसी के अंदर चर्बी पैदा कर रहा हूं तो इसी चर्बी में तुमने गोश्त पका के खाना है। अच्छा ये इतनी बड़ी नेमत है चर्बी, जानवर की में जो चर्बी होती है ना फैट होता है, इतनी बड़ी नेमत है कि अल्लाह ताला को ने जब यहूदियों ने अल्लाह को बहुत मूसा अलैहि सलाम को तंग किया और अल्लाह के हकाम की धजियां उड़ाई ना यहूदियों ने, कुरान कहता है ना जब भी हम पैगंबर भेजते तो ये मजाक उड़ाते थे, तो अल्लाह मियां ने यहूदियों से कहा कि तुम्हारी तौबा कबूल होगी उस वक्त के मैं तुम पे कुछ चीजें बतौर सजा के हराम कर रहा हूं। अब तुम्हारी तौबा तो कबूल होगी लेकिन दुनिया में सजा मिलेगी। तो अल्लाह मियां ने क्या कहा, यहूदियों पर जानवरों की चर्बी हराम कर दी। तो चर्बी जो हराम हुई है ये बहुत बड़ी नेमत थी जिससे अल्लाह ने यहूदियों को महरूम किया। वह हर्रम ना अलैहिम शुहूमहुमा, अल्लाह कहते हैं हमने ऊंट की चर्बी गाय की चर्बी इन पे हराम कर दी, जानवरों की चर्बी कि गोश्त अब चर्बी में नहीं पकाना तुमने। तो आप मुझे बताओ अगर ये जानवरों का जो फैट है ये इंसान के लिए नुकसानदेह होता तो अल्लाह इस नेमत को यहूदियों से छीनते है भाई? बल्कि अल्लाह यहूदी कहते हैं अल्लाह तो हम पे इतना मेहरबान है, हम गुनाह कर रहे हैं और तूने हम पे चर्बी हराम कर दी ताकि हम फैट के बगैर गोश्त खाएं और लाइफ को क्या करें, इंजॉय करें। अल्लाह को पता था इस चर्बी में वो कुछ है जो गुनाहगारों के लिए सूटेबल नहीं है, मत खाओ, मजे की चीज है तुम्हें पाबंदी है तुम पे खाने पे, समझते हो? तो इसका पता चलता है कुछ है इसमें। हमने क्या किया, हमसे कुछ ऐसे गुनाह हुए कि उन गुनाहों की वजह से अल्लाह ने कहा तुम पे ऐसे हराम करूंगा कि तुम्हें निदामत भी नहीं होगी। वो अल्लाह ताला ने ऐसा किया कि हमसे जब गुनाह हुए ना तो अल्लाह ताला ने जो कुकिंग ऑयल वाली कंपनियां है ना उनको कहा, अल्लाह मियां ने उनके दिल में ये बात डाली कि तुम लोग डब्बों वाला तेल निकालो मार्केट में, लोग खुद ब खुद ये जानवरों की चर्बी छोड़ के डब्बे पे सेट हो जाएंगे आके, और जानवरों की चर्बी में कहेंगे स्मेल आ रही है, इससे क्या आ रही है, स्मेल आ रही है, बेटा ये चर्बी हटा के गोश्त खाना। तो ये ज्यादा बड़ा हमसे कुछ गुनाह हुआ है कि यहूदियों पे तो अल्लाह ने हराम की, यहूदी उससे टेंशन में आए, हम खुश भी हैं कि हमने चर्बी से जान छुड़ा ली और हम डब्बों पे आके सेट हो गए, उसमें खर्चा भी ज्यादा हो रहा है, सेहतों की ऐसी की तैसी हो रही। मैं एक डॉक्टर से मिला हूं जो इस फील्ड के स्पेशलिस्ट हैं, इस फील्ड के खुराकों के स्पेशलिस्ट होते हैं ना, वो कहते हैं कि आज जो हमारी पाकिस्तानी कौम पैसा बचा रही है ना इसलिए अच्छे वाले ऑयल नहीं ले रही कि कुकिंग ऑयल लेंगे सस्ते होते हैं। आपको पता है इससे जो बीमारियां फैल रही हैं उस बीमारियों पे पैसा 20 गुना ज्यादा खर्च हो रहा है, यानी अगर वो जैतून का ओरिजिनल तेल ले लेते हैं या देसी घी ले लेते हैं ना बीमारियों पे इतना खर्च नहीं होता, तो पैसा इधर से बचा के कहां खर्च हो रहा है, उधर खर्च हो रहा है, तो लेकिन उस पर खुश हैं। अब एक आदमी को बीमार हो गया वो डॉक्टर के पास जाके उसके 20 लाख रुपए खर्च हो गए, उस पर वो रोएगा नहीं, वो कहेगा ये तो मजबूरी है भाई कुदरत की तरफ से। अब है तू ये 20 लाख देसी घी पे खर्च कर लेता ना 5 लाख खर्च होते और ये 15 लाख वो घी तेरे बोलते क्यों नहीं बचा लेता। समझते हो कि नहीं समझते हो? तो दो चीजों से सच्ची मुच्ची की जान छुड़ा लो। एक कुकिंग ऑयल मैंने नहीं अभी तक छुड़ाई है, कम कर दिया मैंने, सुबह सिर्फ पराठे फोड़ता हूं क्योंकि वो ऊंट से जो घी निकाला था वो खत्म हो गया, देसी घी भी खत्म हो गया, गाय खत्म हो गई। वो हुआ ये कि हमारी जो गाय थी जिसका मैंने घी निकाला था, अब वो गाय के साथ ये मसला हुआ कि वो बेचारी बीमार हो गई, वो क्यों बीमार हुई अभी ज्यादा बातें करूंगा, जिन साहब की वजह से बीमार हुई वो फिर नाराज होंगे, किसी की वजह से वो किसी की गम में वो क्या हो गई بیمار ہو گئی. تو اس کے دودھ کم ہو گیا, جب دودھ کم ہو گیا تو کھا زیادہ رہی تھی, آؤٹ پٹ اس کا مجھے لگا ایک دن یہ مجھے بھی کھا جائے گی. یہ گائے اتنا کھاتی ہے نا کہ اگر وہ دودھ نہیں دے رہی تو وہ جائیدادیں کھا جاتی ہے, کیونکہ باندھ کے کھلاؤ نا صبح شام وہ روزانہ ہمارا خادم اتنے کا چارہ. میں نے کہا بھائی یہ تو مجھے کھا جائے گی تھوڑے دنوں میں بھائی, تو بیمار ہو گئی وہ, میری غلطی سے بیمار ہوئی ہے. تو وہ اب جناب کیا ہوا کہ وہ ہم نے بیچ دی ہے, اس لیے گھی بھی مارکیٹ سے کیا ہو گیا شارٹ ہو گیا. اب ہمارے گھر میں کوئی کہیں اور سے گھی لو اطمینان نہیں ہوتا, گھی لو تو ہمارا خاندان اتنا بڑا ہے کہ وہ تو ایک ایک چمچ بھی نہیں آتا. تو اپنی گائے کا ہونا بہت ضروری ہے, تو دوبارہ خریدیں گے انشاءاللہ. صلو علی النبی. تو اونٹ کی چربی ہم نے نکالی تھی وہ ہم نے ہوٹل والے کو دی, اب وہ چربی ختم ہو گئی, تو دوبارہ ہم کس پہ سیٹ ہو گئے, آئل پہ سیٹ ہو گئے. تو میں نکالوں گا اپنے آپ کو اس آئل سے انشاءاللہ دوبارہ. میں کچھ ابھی سوراب گوٹ جانے کا ٹائم نہیں مل رہا, اور جو دمبے کی چربی بقرعید کی اب تک پڑی ہوئی ہے فریزر میں, وہ انشاءاللہ مجھے دوبارہ یاد آیا اس کو نکال کے گھی نکالتا ہوں اس کا, وہ بہت مزے کا ہوتا ہے. آپ یہ نہ سمجھو, اچھا کسی کو بتائے بغیر کھلاؤ کہ یہ چربی ہے, بتائے بغیر کھلاؤ وہ بڑی تعریف کرے گا, یار یہ تو بڑا خوشبودار گھی ہے کہاں سے لیا. جیسے ہی آپ نے بتا دیا نا یہ اونٹ کی چربی ہے, الٹی کر دے گا وہ, ایک دماغ خراب ہو چکا ہے, کہا گا یہ دمبے کی چربی ہے. او ہو یار میں تبھی تو کہوں یہ کیا ہے, عجیب عجیب سا ہو رہا ہے یار, مجھے کیا کھلا دیا. یہ ہوتا ہے پروپیگنڈا, جب کسی چیز کے خلاف, جیسے بچوں کو نا دیسی گھی سے آج کل اسمیل آتی ہے, حالانکہ وہ خوشبو ہوتی ہے, اس کے لیے تو ترستے ہیں ہم کہ یار دیسی گھی میں وہ خوشبو آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے. اور آج کل کے بچے اس کو کیا کہتے ہیں, امی اس میں اسمیل آ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اسمیل آ رہی ہے. دماغ خراب ہو گیا میرے بھائی, جو خوشبو تھی اس کو آپ کیا کہہ رہے ہو, اسمیل کہہ رہے ہو. تو جلدی جلدی میں بتا دوں آپ نے کیا کرنا ہے, میں نا صحت کی چیزوں کو لے کر آؤں. میں اوور آل تو آپ جو ڈاکٹر سے ہی رابطہ کریں گے, لیکن کچھ تو بنیادی چیزیں ہیں. لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ ہم ہی نہیں کر سکتے. میں تو ابھی میں نے آج سارا دن بیٹھ کے خشخاش کوٹی ہے, سارا دن تو نہیں کہنا چاہیے, یہ دو گھنٹے خشخاش کو میں نے کیا کیا ہے, بولتے کیوں نہیں, کوٹا ہے بیٹھ کے دو گھنٹے. اتنا میرے پاس ٹائم ہے نہیں, آج نکالا ہے میں نے, بہت دنوں سے پڑی ہوئی تھی. وجہ اس کی یہ کہ آپ کو اپنی صحت کا خیال کرنا ہے, تو خشخاش جو ہے نا, خشخاش کو آپ کوٹیں. ایک بہت بڑے ماہر حکیم ہے, انہوں نے مجھے نسخہ بتایا تھا اور یہ بہت فائدہ مند ہے. خشخاش کو آپ کوٹ کے نا اس کا دودھ نکالیں, وہ نچوڑتے ہیں نا دودھ نکلتا ہے اس. اب میں پورا نہیں بتا رہا نسخہ, کہ مجھے قبلہ حکیم سمجھنا شروع کر دیں آپ لوگ. اور ناریل کا پانی نکالو آپ, اور پستہ اور یہ بادام شدام یہ دو چار چیزیں یہ اپنے خرچے پہ کھا لیا کرو, زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اس میں یہاں میں ریسیپیز نہیں بتاؤں گا. تو اچھا ایک ریسیپی میں بتا دیتا ہوں, جو بہت ہی باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا کراچی کے گٹکے والے, ان کے لیے ابھی بتاؤں گا تو بات بہت لمبی ہو جائے گی. ان کے لیے میں ایک ریسیپی بتاؤں گا دیسی, کیونکہ وہ تجربہ ہے. وہ کچھ میوہ جات ہیں, وہ میں بنا کے بتاؤں گا انشاءاللہ. تو وہ جتنے باریک باریک لونڈے لپاڑے ہیں نا گٹکے کی وجہ سے, یا ویسے ہی ان کی ایکس رے رپورٹ قمیض اتارتے ہی پسلیاں نظر آتی ہیں, وہ نسخہ استعمال کریں انشاءاللہ ہٹے کٹے ہو جائیں گے. وہ بہت زبردست چیز ہے. وہ مجھے بتائی تھی جب میں 18 سال کا نا, بہت باریک تھا, بہت باریک. تو مجھے ایک حکیم نے بتائی تھی وہ, اور وہ اس میں کوئی نقصان دہ چیز نہیں ہے, بہت زبردست چیز ہے وہ, بہت صحت اچھی ہو جائے گی, بال گھنے ہو جائیں گے آپ کے, آپ کے اسکن بڑی زبردست ہو جائے گی, اور جو ہے آپ کا دماغ بہت معطر ہو جائے گا. تو وہ کبھی ریسیپی انشاءاللہ بتاؤں گا میں. وہ ولاگنگ, یہ چیزیں ہم نے ولاگنگ کے لیے, تاکہ ہمارا مذہبی چینل جو ہے نا وہ خراب نہ ہو ان چیزوں. اب مذہبی چینل میں ہمارے جناب تقریریں آ رہی ہیں یہ, اور پھر دیسی گھی بنانے کا طریقہ بھی آ رہا ہے, تو اچھا نہیں لگتا. ہم نے کہا یار یہ چیزیں اس چینل سے الگ کرو دیسی گھی. تو خیر, تو آپ نے کیا کرنا ہے, چربی کو پگھلا کے گھی نکال لو, ٹھیک ہے نا, سوراب گوٹ جاؤ, وہاں سے دمبئی کی خالی چربی بھی مل جاتی ہے. تو چربی کو پکا لو آپ ایسا بہترین, اور پھر کسی کو بتاؤ نہیں کہ چربی ہے, کھلا دو اس کو, کھاتا رہے گا, اس کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ یہ چربی کھا رہا ہوں میں, زیادہ مزہ آئے گا اس کو کھانے میں. تو آپ دیکھو, اگر آپ نے چینی کم کر دی اپنی زندگی سے, روٹی چاول ختم نہ کرو, کم کر دو, ختم نہ کرو بلکہ کیا کر دو, کم کر دو. اچھا ایک بات میں, جب آپ روٹی چاول کم کرو گے نا تو آپ کو کمزوری محسوس ہوگی. مجھے اس اشکال کا کہیں جواب نہیں ملتا تھا کہ یار ہم جب روٹی چاول کم کھاتے ہیں تو ویکنس محسوس ہوتی ہے, کمزوری محسوس ہوتی ہے, ایسا لگتا ہے کہ جسم میں کمی ہے. تو پھر ہم دوبارہ کھانا شروع کر دیتے کہ ہم اپنے آپ کو کمزور کیوں کریں. پھر مجھے ایک ڈاکٹر کے پاس سے اس کا جواب ملا. میں نے بی بی سی کا جو میڈیکل سائنس کا پیج ہے اس پہ بھی دیکھا. یہ بی بی سی میں تو بڑی مستند, اکثر 99% تو بڑی مستند رپورٹیں آتی ہیں میڈیکل سائنس کے حوالے سے. وہاں سے بھی تصدیق ہوئی, ان ڈاکٹر سے بھی. ہوتا یہ ہے کہ میٹھے کی نا انسان کو ایسے عادت پڑتی ہے جیسے چرس کی عادت. میٹھے کو نشہ ڈکلیئر کیا ہے ڈاکٹروں نے, یہ ایک نشہ ہے. جب آپ میٹھا کھاتے رہتے ہو نا, تو جب آپ چھوڑتے ہو تو آپ کو جیسے کوئی چرس پیتا رہے یا چائے کا عادی ہو, کافی کا عادی ہو, جب چھوڑتا ہے تو باڈی میں کمی محسوس ہوتی ہے نا. اس کا دل چاہتا ہے میں چائے پیوں, اس کا دل چاہتا ہے میں کافی پیوں. تو وہ جو دل چاہ رہا ہے وہ باڈی میں کوئی کمی نہیں ہے, وہ آپ کے دماغ کی کیا ہے, وہ دماغ کی سوچ ہے, دماغ کو عادی بنا دیا ہے. تو ہماری جو کھوپڑی ہے نا, یہ میٹھے کی عادت اس کو ہو جاتی ہے. اب ہم روٹی میں, چونکہ روٹی میں نشاستہ بہت زیادہ ہے, چاول میں نشاستہ بہت زیادہ ہے. جب آپ روٹی چاول چھوڑتے ہو نا تو آپ کو شوگر کی کمی محسوس ہوتی ہے, آپ کا دل چاہتا ہے میں کھاؤں. اس کا وہ کمزوری نہیں ہے, وہ ایک ایڈکشن ہے, وہ عادت ہے, ایڈکٹ ہو چکے ہیں آپ اس کے. اس کا حل یہ کہ آپ چھوڑ دیں. چند دن تک جب نہیں کھائیں گے نا تو وہ فیلنگ ختم ہو جائیں گی آپ کی. اب میں نے اکثر دیکھا ہے جو لوگ کھانے کے بعد میٹھا کھاتے ہیں نا, میٹھا لازمی کسٹرڈ اور یہ سب کھا رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں یار ہمیں تسلی نہیں ہوتی جب تک کھانے کے بعد ہم آئس کریم نہ کھا لیں یا زردہ نہ کھا لیں یا میٹھا نہ کھا لیں, ہمیں جسم میں کمی محسوس ہوتی ہے. تو وہ کمی نہیں ہوتی, وہ آپ کو چونکہ لت پڑ چکی ہے تو دماغ بار بار آرڈر دے رہا ہوتا ہے کہ بھائی باڈی میں کسی چیز کی کمی ہے. تو وہ کمی ہوتی نہیں ہے, باڈی میں کوئی کمی نہیں ہوتی, دماغ خراب ہوا ہوا ہوتا ہے. اس کا حل یہ کہ چھوڑ دو, تھوڑے دنوں تک چھوڑ, 21 دن ایک لمسم ایک ٹائم ہے, 21 دن تک آپ نے چھوڑ دیا تو پھر وہ بری لگنے لگے گی آپ کو. پھر آپ میٹھا جس دن کھاؤ گے آپ کو لگے گا باڈی میں میٹھا کیا ہو گیا ہے, زیادہ ہو گیا, تو سیٹ ہو جاؤ گے آپ. میں اس کی ایک مثال دیتا ہوں, اس سے انشاءاللہ بات سمجھ میں آئے گی. آپ لوگ پریشان تو نہیں ہو رہے کہ مصعب کیا کس سے لے کے بیٹھ گئے, فائدے کی باتیں ہیں یہ بس کر کے پھر میں سوال جواب کی دربار. میں نے ایک دفعہ کیا کیا, 8-10 سال پرانی بات ہے, کولڈ ڈرنک شوگر فری پی لی. مجھے کسی نے کہا شوگر فری کولڈ ڈرنک پینی چاہیے. میں نے جب شوگر فری کولڈ ڈرنک پی ہے تو مجھے اتنی زیادہ طلب ہوئی نا تھوڑی دیر میں شوگر والی کولڈ ڈرنک کی, مجھے لگا مجھے میں شوگر کی کمی ہو گئی ہے. تو میں گیا باقاعدہ اسپرائٹ شوگر والی لے کے آیا, میں نے پیے, پھر مجھے تسلی ہوئی ہے. اب میں پریشان ہو گیا یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ, تو میں نے کسی ڈاکٹر کو بتایا. ڈاکٹر نے کہا اصل میں آپ نے جب بھی کولڈ ڈرنک پی ہے ہمیشہ شوگر والی پی ہے نا, تو اس دفعہ جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا کہ وہ غلط ہوا ہے, کولڈ ڈرنک تو مل گئی ہے, چینی نہیں پیتا تو کچھ بھی نہیں ہوتا, نہیں پیتا تو کولڈ ڈرنک پینے کا دل تھوڑی چاہتا. لیکن جب شوگر فری پی ہے تو دماغ نے کہا آدھا کام ہوا ہے, آدھا رہ گیا ہے. تو یہ عادت پڑتی, شوگر کی کمی نہیں ہوئی تھی کہیں بھی کمی, اگر کمی ہوئی ہوتی تو کولڈ ڈرنک پیے بغیر بھی دل چاہنا چاہیے نا, دل تو نہیں چاہ رہا تھا ویسے ہی پی لی ہم نے. تو شوگر جس کو کھانے کی عادت ہو جائے نا, تو اس کے لیے شوگر چھوڑنا بڑا مشکل کام ہوتا ہے. تو اس کا حل یہ کہ 21 دن تک بالکل پرہیز کرو, 4-6 دن دماغ خراب ہوگا, بار بار دل چاہے گا وہاں سے 6 لڈو وہاں سے کھا لوں, 4 رسگلے وہاں سے اٹھا لوں, یہ برگر پھوڑ دوں, یہ پیزا پھوڑ دوں. تو چند دن اللہ کا نام لے کے صبر کر لو, اس کے بعد اس کی عادت ختم, اس کے بعد پھر زندگی کا مزہ آنا شروع ہو جائے گا. ایسا جسم ہلکا پھلکا, جو کھاؤ گے ٹھا کر کے باڈی کو لگے گا. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خوراک تو دیکھو یار, شوگر تو تھی نہیں نا خوراک میں, کہاں تھی شوگر. ایک وقت کھجورے کھا لی تو 24 گھنٹے تک پھر کچھ کھایا ہی نہیں. اب تو صبح بھی پراٹھے پھوڑ رہے ہیں, دوپہر بھی چاول روٹی, رات کو بھی چاول اور روٹی بھر بھر کے. ایک روٹی میں پتہ نہیں کتنے چمچ چینی ہوتی ہے جو ہم ایک روٹی کھاتے ہیں, اتنی شوگر ہے اس کے اندر. تو آپ اگر چاہتے ہو نا کہ جوان ہو جاؤ دوبارہ, تو آپ کو شوگر کو اپنی زندگی سے, بولو, میں نہیں کہہ رہا 100% نکالنا پڑے گا, کم کرنا پڑے گا آپ کو. ابھی تو نکال دو بالکل, عادت ختم کرو, پھر تھوڑی تھوڑی استعمال کرنا اتنی جتنی ضرورت ہے باڈی کو. تو یہ شوگر نکال دو اور کوکنگ آئل نکال دو, تو اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ پھر جو کھا رہے ہو نا وہ باڈی کا حصہ بنے گا, سمجھتے ہو. رہ گیا جائے گا پھر آپ کو کیا کھائے پھر. جب شوگر بھی نکال دی اور آپ نے کوکنگ آئل بھی نکال دیا تو رہ کیا گیا, جو رہ گیا سب کھا جاؤ. اور عجیب بات آپ کو بتاؤں, یہ جو چینی ہے نا چینی, آپ 2 گلاس گنے کا رس پی لو, اس میں اتنی چینی نہیں ہوتی. یہ جو ریفائن چینی ہے نا, یہ ٹوٹل شوگر ہی شوگر ہے. اگر میٹھا کھانے کا دل کیا گیا نا تو صاف ستھرا کسی گنے والے سے صاف ستھرا ہوتا نہیں ہے, لیکن کہیں مل جائے تو پی لیا کرو, اس سے اتنا مسئلہ نہیں ہوتا. گڑ کھانے سے بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا, کیونکہ گڑ میں شوگر بھی ہے, بہت سارے منرلز بھی ہیں گڑ کے اندر, بہت ساری چیزوں کا مجموعہ ہے گڑ. یہ جو شوگر ہم کھا رہے ہیں یہ تو ٹوٹلی ہے ہی شوگر نا, اس میں تو شوگر کے علاوہ کچھ بھی, ایک چمچ بھی بہت ہے. تو اگر شوگر نہیں چھوٹتی نا آپ سے نہیں میٹھا, تو کم از کم چینی سے ہی اوائڈ کر لو, کرے گا کوئی بھی نہیں. میں خود ابھی جا کے تو پتہ نہیں کیا پوڑ پاڑ دوں جا کے. باتیں اچھی کرنی چاہیے باہر والے انسان کو, لیکن میری خوراک بہت کم ہے. کبھی آپ میرے ساتھ سفر کریں نا تو میں کھانے پینے کی باتیں زیادہ کرتا ہوں, کھاتا الحمدللہ بہت. اگر کبھی مجھے آپ پھوڑتے ہوئے دیکھیں, مفتی صاحب دبا کے پھوڑ کے کھا گئے نا تیرے پراٹھے, تو سمجھ لو کہ دو ٹائم سے کھایا ہوا نہیں ہے. پھر دو ٹائم کھایا ہوا نہیں ہے, تو ایک ہی ٹائم پہ ہم طبیعت سے پھوڑتے ہیں, اس کے بعد پھر کھاتے وتے. اچھا دوسرا, جب میں طبیعت سے پھوڑتا ہوں تو پھر ایکسرسائز بھی طبیعت سے کرتا ہوں. جب میں دیکھتا ہوں میرا وزن بڑھ رہا ہے, اول تو میرا وزن خدا کی طرف سے کوئی گاڈ گفٹیڈ ہے, بڑھتا ہی نہیں ہے. اتنے پراٹھے اگر آپ لوگ پھوڑنا شروع کر دو نا, آپ تو دھماکے کے ساتھ پٹ پٹا کے ختم ہو جاؤ. تو میں جس طرح سے پراٹھے مراٹھے پراٹھے نہیں چھوٹتے بھائی, اتنی بھی صحت کی فکر نہیں ہوگی, آدمی زندگی کی لذتوں سے ہی ہاتھ دھو بیٹھے نا, تو پراٹھے تو ہمارا باپ بھی کھائے گا. اور اتنا بھی تھوڑی صحت کا خیال کرنا ہے کہ بہت ہی زیادہ ویسے کھا, اتنا بھی یار آدمی تو تھوڑا سا خیال ضرور کرو. ایک ٹائم پہ بد پرہیزی کر لی تو دوسرے ٹائم پہ تھوڑا خیال کر لیا, اس طرح سے. تو آپ کو جو ہے نا یہ خیال کرنا پڑے گا. ہمارے ہاں لوگ اس کو ثواب سمجھتے ہیں کہ پیزے بھی, پیزے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا, ہم ایک نوالا بھی کوئی ہمیں کھلا دے. میں بڑی بڑی دعوتوں میں جاتا ہوں, اتنے بڑے بڑے پیزے لا کے رکھ دیتے ہیں میرے سامنے, میں نہیں لیتا. تو اب تو میں نے پالیسی بنائی ہے, پھر میں کہتا ہوں کسی کے باپ میں دم ہے دو نوالے کھلا کے دکھائے, ہمارا بھی مقابلہ ہے. جاؤ بھائی, یہ ٹھیک بنے بغیر گزارا نہیں ہے. میں تو ایسا میدے کا مریض بن گیا تھا نا, لوگوں کی محبتوں کی بھینٹ چڑھا ہوا ہوں میں. اس کے ہاں جاؤ وہ محبت میں چھینے والے اس نے کھلا دی, اس کے ہاں گاؤ محبت میں چائے پلا دی, اس کے آگے محبت میں سموسہ کھلا دیا, اس کے آگے محبت میں کیک کھلا دیا. اس کے بعد جو میری ایسیڈیٹی ہوتی تھی اور میں راتوں کو تڑپتا تھا, میں نے علاج کرایا, ایک مہینہ میڈیسن لی ہے, اس کے بعد جا کے میرا پیٹ صحیح ہوا ہے. ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہو گیا تھا میں جا کے, پھر سٹی اسکین ہوا آہان میں میرا, اتنا اندر کی حالت خراب ہو گئی. میں نے کہا بھائی یہ ڈھیٹ پنا دکھانا پڑے گا, لوگ محبت میں مار دیں گے کمبخت. جب بیمار ہو کے پڑوں گا نا, وہ سٹی اسکین جب ہوا کوئی بھی نہیں آیا, وہاں سے کنی کترا کے گزر رہے تھے یوں کر کے نا, مجھے صاحب آپ یہاں سے گزر. تو بہرحال علاج ہو گیا, ٹھیک ہو گیا الحمدللہ. اس کے بعد میں نے کہا نہیں بھائی, لوگوں کی مرضی سے جو کھاتا ہے وہ پرلے درجے کا بے وقوف ہے. تو آپ تو مہینے میں ایک آدھ دفعہ دعوت میں جاتے ہیں, کھا لیا کریں, ایک آدھ دفعہ بد پرہیزی ٹھیک ہے, لیکن ہمیں تو روگ کبھی چاچا یا ماموں, ابھی میرے اتنے رشتے دار ہو گئے, میرے سسر اتنے ماشاء اللہ, ساسیں اتنی, سالے اتنے, سالیاں اتنی, کبھی کوئی بیمار ہے, کبھی ابھی کسی نے بتایا کہ فلاں آپ کے سسر کے بھائی کا وہ ہو گیا, میں نہیں بتاؤں گا کیا ہو گیا. میں نے کہا اللہ تعالیٰ ان کو شفا عطا فرمائے. تو وہ جب گھر والوں نے اصرار کیا کہ آپ کا فرض بنتا ہے, میں نے کہا بھائی میں فرض نبھاتے نبھاتے دنیا سے چلا جاؤں گا, بہت زیادہ فرض بن گئے میرے, اللہ نہ کرے سسر کو کچھ ہوا تو میں ضرور جاؤں گا. یہ میں نے کہہ کے بھاگ گیا میں. میں نے کہا اللہ سسر صاحب کو صحت دے, ان کو کچھ ہوا تو پھر میں ضرور جاؤں گا. اب سسر کے بھی رشتے دار, ان کے بھائی, ان کے ماموں, ان کے چاچے, میں نے کہا پھر ایک جس کا ایک سسر ہوتا ہے اس کے لیے تو ٹھیک ہے, جس کے اتنے سارے سسر, اتنی ساری ساسیں ہوں, تو بس ساس سسر کے حقوق تو میں ادا کر سکتا ہوں. آگے ساس کی بھانجی ہیں, ساس کی کزن ہیں, وہ لوگ تو کر رہے ہوتے ہیں, کرنا چاہیے. میں نے کہا یہ میں افورڈ نہیں کر سکتا. تو اب ہم نے ڈھیٹ بنا, یہ اناؤنسمنٹ بھی سمجھ لیں, دعوت پہ آپ ضرور بلائیں, کھانے پر مجبور نہ کریں. ہم کھائیں گے اپنی مرضی سے, جتنا کھا لیے ٹھیک ہے, نہیں تو بس بیٹھے رہیں گے. اس کے بغیر نہیں ہو سکتا, مر جاتا بھائی میں تھوڑے دنوں میں, ابھی تک انتقال ہو چکا ہوتا میرا. تو یہ ہدایات ہیں, اس پر عمل کریں. آپ لوگ ٹیسٹوسٹیرون لیول انشاءاللہ بوسٹ کرے گا. اگر دیکھو اللہ نے مرد کو یہ صلاحیت دی ہے, مرد بند آدمی جلدی بوڑھا نہیں ہوتا. خواتین یہ بات سن کے بہت غصے میں آ جاتی ہیں, بڑھاپا مردوں کی بیماری نہیں ہے, بڑھاپا خواتین میں آتا ہے بہت معذرت کے ساتھ, بڑھاپا عورت میں بہت جلدی آتا ہے, مرد تھوڑی. ہمارے شیخ حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے والد نے 90 سال میں دوسری شادی کی, اولاد بھی ہوئی ان کے, سمجھتے ہو؟ تو کیا وہ کیا کھایا کرتے تھے؟ وہ کیا بہت طاقت کی دوائیں کھایا کرتے تھے؟ کچھ بھی نہیں, نارمل غذائیں تھیں ان لوگوں کی, اور خوش رہتے تھے, ٹائم پہ سوتے تھے, ٹائم پہ اٹھتے تھے. تو اچھی صحت کے لیے نارمل نیچرل لائف گزارو, فٹ فاٹ رہو گے. تو میں نہیں کہہ رہا 90 سال تک آپ جوان رہو گے, لیکن مردوں کو اتنی جلدی بڑھاپا نہیں آتا. آج کل جو بڑھاپا آ رہا ہے نا, 40-40 سال کے لونڈے لپاڑے بیکار ہو چکے ہیں, بالکل بالکل برباد ہو چکے ہیں. اتنی اتنی بیماریاں لگی ہوئی ہیں, اس کی بڑی وجہ یہی ہے کہ خوراکیں صحیح نہیں رہی ہیں. ہماری خوراکیں ٹھیک نہیں ہیں, لائف اسٹائل ٹھیک نہیں ہے. دو چیزیں ٹھیک کر لو تو آپ خوش بھی رہو گے اور جوان بھی رہو گے. تو اچھا بھائی, نماز جنازہ کے دونوں سلام, دونوں ہاتھ لٹکا لینے چاہیے ہاتھ. سخی حسن چورنگی پر ایک بڑی جامع مسجد ہے, اس میں جمعے کے دن سروس روڈ میں بھی غلط پارکنگ کر. بھائی وہ مسجد والوں کو جا کے بولو, جس مسجد کا کیس ہے نا ان کو جا کے بولو نا, اس مسجد میں کچھ غلط ہو رہا ہے تو مجھے کیوں بتا رہے ہو. وہاں جا کے امام صاحب کو بولو یہ کیا کر رہے ہیں, پارکنگ کی جگہ نہیں ہے, لوگ غلط پارکنگ کر رہے ہیں. مودی صاحب ربیع الاول, ربیع الاول شروع ہو گیا. اچھا کل کہیں سے گنگنانے کی آوازیں آ رہی تھیں, ڈسکنٹیشن چل رہا تھا, کسی نے موبائل پہ لگا ہوا ڈسکنٹ. میں نے کہا یہ کون سا کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم, انہوں نے کہا ربیع الاول پہ ڈانس ہو رہا ہے. واقعی کل دفتر میں نا کسی نے کوئی وہ لگائی یوٹیوب پہ یا انسٹاگرام پہ کچھ لگایا تو ڈسکنٹیشن. میں نے کہا کیا ہو گیا, کوئی مائیکل جیکسن کا نیا والیوم ہے کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا ربیع الاول کی خوشی میں ڈانس ہو رہا ہے کسی علاقے میں. میں نے کہا استغفر اللہ یار, ان کو دیکھو تو شکر ہے مائیکل جیکسن زندہ نہیں ہے, ورنہ بہت سے لوگ جا کے مائیکل جیکسن کو کہتے یار کچھ ہمارے لیے بھی کبھی کچھ گا لو یار, ٹھیک ہے نا, ایک ڈانس ہمارے لیے بھی ہو جائے. صحابہ کے دور میں ربیع الاول کتنی دفعہ آیا یار, کہیں بھی نہیں ملتا ہمیں کچھ انہوں نے اس طرح کے کوئی پروگرام کیے. میرا سوال یہ کہ وہ ربیع الاول کے بارے میں کتنا ہلکا لکھا ہوا ہے, جو رات کا کھانا نہ کھائے تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا؟ بالکل غلط ہے. رات کو تو جتنا خالی پیٹ سو گے اتنا اچھا ہے. بچوں کے لیے رات کا کھانا ضروری ہے, بچوں کا پیٹ بھرا ہوا ہونا چاہیے. بچوں کے اصول ہی کچھ اور ہیں. جب آپ 30 سال کے 25 سال کے ہو تو رات کو پیٹ, جب ایک گروتھ کا ٹائم آپ کا کمپلیٹ ہو گیا نا 23 سال میں, ڈاکٹر لوگ کہتے ہیں کہ بس جتنا بڑھنا تھا اب آپ بڑھ گئے, اب مزید بڑے نہیں ہوں گے. تو اب کیا ہے کہ آپ صبح کھائیں بادشاہوں کی طرح, دوپہر کھائیں مالداروں کی طرح, اور رات کھائیں فقیروں کی طرح. اور جو ماہرین ہیں نا, یہ میں جب میں رپورٹ پیش کرتا ہوں تو ایک دو ڈاکٹروں کی تحقیق نہیں ہوتی, سمجھ رہے ہو, بہت سارے ڈاکٹروں سے کنفرم کرتا ہوں میں پھر کچھ. اور یوٹیوب پہ میں اعتماد نہیں کرتا کہ یوٹیوب پہ کسی ڈاکٹر صاحب نے کہا ہوا ہے, یوٹیوب پہ صحیح بھی ہے غلط بھی ہے, بہت کچھ الٹا سیدھا آ رہا ہے. جتنے بھی جو لوگ اپنی فزیکل فٹنس کا خیال کرتے ہیں, ایکٹروں کو دیکھ لو, یہ لوگ بڑا خیال کرتے ہیں نا کہ ہم بالکل فٹ فاٹ رہے ہیں. 7 بجے شام 7 بجے کے بعد کھانا, یہ گویا ایسے جیسے ان کے اوپر حرام ہو گیا ہے, سمجھ رہے ہو. حکیم محمد سعید کا نام سنا ہے, 78 سال کی عمر میں 1 گھنٹہ لانگ ٹینس کھیلتے تھے, ایسی خاندانی فٹنس. انہوں نے ساری زندگی 2 وقت کا کھانا کھایا ہے, صبح 11 بجے ناشتہ, صبح نہیں کھاتے تھے, 10-11 بجے, اور پھر مغرب سے پہلے رات کا کھانا. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے, جب سورج غروب ہو جاتا ہے نا تو اندھیرے کھانے کے لیے نہیں, اندھیرے کس کے لیے ہیں, سونے کے لیے اللہ نے بنائے. ہمارے کھانے ہی پھوڑنے پھاڑنے کے رات کو شروع ہوتے ہیں. تو رات کو ماہرین یہ بولتے ہیں کہ اگر کسی دن کھانا رہ گیا نا 7 بجے تک نہیں کھایا, اب کھاؤ ہی نہیں, اب 1 کپ دودھ پی کے سو جاؤ. سمجھتے ہو گے نہیں, اس سے کوئی نقصان نہیں ہوگا. یہ دماغ میں لوگ کہتے ہیں کمزور ہو جا گے, بالکل بکواس ہے, یہ فضول قسم کی باتیں. کوئی کمزوری نہیں ہوگی, جتنی آپ کو انرجی چاہیے ہوتی, آج کمی ہو جائے گی تو اگلے دن پوری کر لینا اس کو, صبح ناشتہ اچھا کر لینا. کھانے کا ٹائم صبح دوپہر ہے, رات کو کھانا بہت لائٹ. تو 7 بجے سے پہلے پہلے پھوڑ دو جو پھوڑنا پھاڑنا ہے. رات کو جتنا ہلکا سو گے نا, پیٹ ہلکا ہوگا, اتنا ہی اچھی صحت رہے گی. بڑھاپے کی جو سب سے بڑی وجہ ہے نا, وہ رات دیر سے کھانا اور بھرے ہوئے پیٹ سونا, سب سے بڑی وجہ بڑھاپے کی یہ ہے. اور کھاتے بھی کیا ہیں, پیزے پھوڑ رہے ہوتے ہیں. ایک صاحب نے مجھے کہا رسک کے لیے پھوڑنے کا لفظ استعمال نہ کیا کریں, یہ بے ادبی ہے. میں نے کہا جو پھوڑ رہا ہے وہ بے ادبی نہیں کر رہا, وہ جو کر رہا ہے اس کو پہلے پکڑو نا جا کے. جو اتنا یوں یوں کر کے پھوڑتا جا رہا ہے, کھاتا جا رہا ہے, وہ اصل تو بے ادبی ہوا ہے. میں تو اس کی وضاحت کر رہا ہوں کہ یہ کھا تو رہا نہیں ہے نا, وہ کھا رہا ہوتا تو میں احترام سے نام لیتا. تو اس لیے میرے بھائی کھا پھر بھی لیا کرو, لیکن نظریہ صحیح رکھو نا, اس سے بیمار ہو گئے یہ ذہن میں رکھنا, اس سے کیا ہو گئے بیمار ہو گئے یہ ذہن میں رکھنا. صحت چاہتے ہو تو رات کو بہت ہلکا. مفتی صاحب کیا نافرمان اولاد کی توبہ اللہ قبول کرتا ہے یا اس کے لیے ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے؟ بعض صورتوں میں ماں باپ سے معافی مانگنا ضروری ہے, بعض صورتوں میں معافی مانگے بغیر بس توبہ کر لو. کبھی کوئی بہت بڑی غلطی ہو جائے تو معافی مانگ لے, چھوٹی موٹی غلطیاں جو گھروں میں ہوتی رہتی ہیں, کبھی ابا کے سامنے اونچی آواز ہو گئی, کبھی اما کے سامنے, تو ہم نے علماء سے سنا ان میں معافی مانگنا ضروری نہیں ہے, کیونکہ یہ تو اب ایک گھر میں جب رہتے ہیں نا تو چھوٹی موٹی چیزیں چلتی ہیں. یہاں سے ایک بات یہ بھی بتا دوں, بعض میاں بیوی بڑے حساس ہوتے ہیں, شوہر نے بیوی کو کوئی سخت لفظ بول دیا منہ بنا کے بیٹھ جاتا ہے وہ اور کہتا ہے مجھ سے معافی مانگو, پہلے ایکسکیوز کرو. بعض دفعہ عورت کو شوہر نے کوئی سخت لفظ بول دیا, اب بعض مردوں کی عادت ہوتی ہے سخت لفظ بول دیتے ہیں, آدھے ایک گھنٹے بعد نارمل ہو کے نارمل لائف شروع کر, لیکن بیگم اس میں کہ یہ اتنے سخت الفاظ آپ نے مجھے بولے کیوں, کیا میں ایسی ہوں, آپ نے کہا تھا میں یوں کر دوں گا تو کیا واقعی آپ ٹانگیں توڑ دیں گے, کیا وہی سر توڑ دیں گے, یہ آپ کو الفاظ بولنے نہیں چاہیے تھے. جہاں یہ نازک مزاجی ہوگی نا وہاں گھر نہیں چل سکتا. اتنا نیک بننے کی ضرورت نہیں ہے کہ آپ کو کسی نے سخت لفظ بول دیے. میرے پاس کیس آتے رہتے ہیں, بیگم بولتی ہے میرے میاں نے مجھے یوں بولا, میں نے کہا بول کے پھر کیا کیا اس نے, تھوڑی دیر میں سیٹ ہو گیا نا, دوبارہ تو نہیں بول رہا کہ نہیں, بولا کیوں, بولا کیوں. اب وہ معافی مانگے بیٹھ کے. اسی طرح عورت بھی بعض دفعہ کوئی ایسے باپ کر دیتی ہے تو بڑے دل کا آدمی کہتا ہے چلو یار جانے دو, ہوتا ہے سب گھروں میں سب کچھ چلتا ہے. اب مسئلہ آج کل یہ ہو گیا ہے کہ ہر جگہ وضاحتیں, ہر جگہ چھوٹی چھوٹی غلطیوں پہ ایکسپلینیشن اور اس پہ پھر معافی, یہ نہیں چل سکتا معاملہ. میں اپنے دوستوں کو بتاتا ہوں کہ میرے ابا نے ہمیں بہت دفعہ کوٹا بھی ہے پکڑ کے, ہر دفعہ ہمیں وجہ نہیں پتا ہوتی تھی کہ اس دفعہ ہم سے کیا ہوا جس کی وجہ سے ہم کٹ رہے ہیں, ٹھیک ہے نا. بعض دفعہ تو اگلے دن پتا چلتا تھا اس وجہ سے ہمیں, اگر ابا ہم سے پوچھ کے کوٹتے کہ بیٹا آج تو پھر ٹیوشن نہیں جا رہا, تو میں کہتا ابا آج میں ٹیوشن نہیں جا رہا تو میری غلطی ہے, اس پہ ایک دفعہ چماٹا بنتا ہے بس. پھر ابا لگاتے ایک تھپڑ, میں کہتا ہاں اتنا تو بنتا ہے بھائی, میں ٹیوشن نہیں گیا, بنتا ایک تھا, ابا نے لگا تین دیے. اب میں منہ بنا کے بیٹھ دوں یار اتنی سی غلطی پہ ابا نے تین تھپڑ لگا لیے, تو یار یہ کیسا پاگل پنے کی بات ہے نا. پہلے زمانے میں ایسا نہیں ہوتا تھا, ٹیچر نے تھپڑ بھی لگاتے تھے, ٹیچر بھی, ابا بھی, ڈنڈے بھی لگتے تھے, ہم تو کھاتے تھے اس کے بعد دس منٹ بعد بھول جاتے تھے, پھر دوبارہ کھیلنے کودنے میں لگے ہوئے. آج کل کی نئی نسل اتنی نازک مزاج ہے, ابا کبھی ڈانٹ دیں تو پھر ابا نے مجھے ڈانٹا کیوں, ابا نے اما نے دو تھپڑ لگا دیے تو اما نے دو کیوں لگائے تھپڑ, اتنی سی بات پہ دو تھپڑ تو نہیں بنتے. ابے یہ اولاد ہے یا باپ ہے یہ, اتنی تفصیل کے ساتھ اگر چلے گا نا تو نہیں چل سکتا. تو میں تو کہتا ہوں اگر بچہ کہہ رہا ہے نا ابا دو بنتے تھے آپ نے ایک بنتا تھا لگایا کیوں ہے, تو پھر تو باپ کہے گا دو اور لگاؤں گا میں, بنتا ایک تھا لگے گا تین, تو باپ ہے یا ہم باپ ہیں, نہیں یاری بات میرا خیال ہے. تو بڑوں کی جو اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں نا یہ غریبی ہے بھائی, ان کے احسانات بہت زیادہ ہیں. اب ان میں آپ اچھا باس کے بارے میں ایسا نہیں کر رہے ہوتے لوگ, باس تو جتنا مرضی ڈانٹ دینا یس سر جی سر یس سر جی سر کرتے رہیں گے کیونکہ جاب کا مسئلہ ہے. تو گھر چلتے ایسے ہیں کہ آپ میں تھوڑی لچک ہونی چاہیے, تھوڑا آڑا ترچھا دائیں بائیں سب چلے گا مارکیٹ میں. تو اسی طرح ماں باپ کے ساتھ بد کلامی تو بالکل جائز نہیں ہے, لیکن کبھی اولاد سے غلطی ہو جاتی ہے. اب ابا کو چاہیے کہ وہ نہیں کہ ایسا نازک مزاجی بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ میری اولاد نے یہ کیا کہہ دیا مجھے. اب دیکھو کہ بچہ اس کی تلافی کر رہا ہے, وہ دوبارہ سے خدمت کر رہا ہے, تھوڑا سا اچھے سلوک کر رہا ہے, اس کو چہرے سے پتہ چل جاتا ہے کہ بچے کو احساس ہو گیا ہے, جانے دو یار اس کو, ٹھیک ہے نا. تو گھروں میں نہیں ایسا ہوتا, تو اس لیے چھوٹی موٹی کوتاہیاں جہاں بھی ہوتی رہتی ہیں وہاں سوری ہوگا اور نہ, مجھے تو بہت زہر لگتے ہیں وہ لوگ. بعض دفعہ ہم بھی دوست احباب جا رہے ہوتے ہیں نا, ذرا سی ہوگی تو وہ دوست آ رہے معذرت چاہتا ہوں آپ کو, میں نے کہا کیا دماغ خراب, معذرت پہ زیادہ غصہ آ رہا ہے, چلتا ہے. ہم نے بول دیا, وہ عمر شریف کا ایک ملفوظ یاد رکھو, عمر شریف کا ایک کلپ دیکھا ہم نے بچپن میں دیکھا تھا پھر بھول گئے تھے, نیٹ پہ دوبارہ کسی نے بھیجا تو یاد آ گیا. تو اس میں یہ تھا کہ اس کی بیوی کو کسی نے چھیڑ دیا, نہیں اس نے بھولے سے کسی کی بیوی کو چھیڑ دیا کسی پوش علاقے میں نا کراچی کے, میں نام نہیں لوں گا علاقے والے غصے نہ ہو جائیں, بڑا مالداروں کا علاقہ تھا. تو اس کو بھولنے کی بیماری تھی, بیماری میں یہ تھا کہ دوسروں کی بیوی کو غلطی سے اپنی بیوی بول دیتا تھا وہ, یہ کلپ میں دکھایا گیا. تو غلطی سے جا کے کسی کی بیوی کو اپنی بیوی سمجھ کے چھیڑ دیا اس نے. تو وہ شوہر لڑنے کے لیے آیا, اور وہ تیری ایسی کی تیسی تو یوں ہے. تو کہتا ہے بھائی جب تم اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو چھیڑنے چھاڑنے پر تمہیں تکلیف کی ہوتی ہے. یہ جو پوش ایریا کے لوگ ہیں, بڑے علاقے کے لوگ ہیں, ان کے لیے تو یہ چھوٹی سی بات ہے. گرے ہم نے تمہاری بیوی کو منہ چھیڑے تو ہماری بیگم کو چھیڑ دو. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو لبرل طبقہ جو بہت اونچا طبقہ ہوتا ہے نا, ان کو یہ ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. اس کی وائف کو چھیڑ دیا, اس کی تو غریب آدمی توپے نکال لے گا نا, دھاڑ 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 میری بیگم کو تو نے چھیڑا کیوں. تو جو ذرا لبرل قسم کے لوگ ہوتے ہیں نا, ان کے لیے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں. تو اس نے کہا تم جب اتنے بڑے علاقے میں رہتے ہو تو اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری, ٹھیک ہے نا, اتنی گھٹیا سوچ کی ہے تمہاری. یہ تو خیر ایک مثال ہے سمجھانے کے لیے, لیکن بات اتنی ضرور ہے کہ جب آپ گھر میں رہتے ہیں تو اونچ نیچ ہر ایک سے ہوتی ہے. کبھی بڑا بھائی چھوٹے پہ ناراض ہوئے گا, کبھی چھوٹا بڑے کی تھوڑی سی بدتمیزی کر لے گا, کبھی میاں نے بیوی سے بدتمیزی, کبھی بیگم نے میاں سے بدتمیزی, کبھی ابا نے تھوڑا دو بنتا ایک تھپڑ تھا لگا چار چماٹے دیے. تو ان میں سوری واری نہیں ہوتا کہ ہر آدمی ایکسکیوز کرتا رہا یہ پاگل پنا ہے, نفسیاتی دماغ چلتا ہے. فوراً اس میں کیا کرنا ہے, چلتا ہے مارکیٹ میں, ٹھیک ہے نا, ایسا بھی اس طرح بھی. ہمارے پاس ایک کیس آیا, اس کے چار پانچ بچے تھے, ایک بچہ بگڑ گیا نا, اتنا نہیں بگڑا تھا, تو میں نے کہا چلتا ہے, کتنا تو بگڑتے, میں نے کہا چار تین بچے صحیح ہیں تو ایک تو بگڑن تھوڑا سا تو بگڑنا چاہیے نا بھائی, تو چلتا ہے. تو اتنا مطمئن ہو کے گئے, کہہ رہے میں تو اتنی ڈپریشن میں جا رہا تھا, میں نے کہا تو بگڑا ہی نہیں ہے بھائی, یہ تو بگڑا ہی نہیں ہے, یہ تو نہ چرس پیتا ہے نہ ہیروئن پیتا ہے نہ غلط لڑکوں میں جا کے بیٹھتا ہے, تو بس تھوڑا سا بدتمیز ہے ماشاء اللہ. یہ تو نظر بستے بچنے کے لیے اللہ نے بہت بہترین انتظام کیا, آپ کے کام نہیں کرتا گھر کے, یہ شکایت ہے ان کو. میں نے کہا تو سبحان اللہ, یہ تو بہت ہی اللہ نے آپ کے گھر کو نواز, تین صحیح ہیں آپ کے, ایک تھوڑا سا بگڑ گیا. تو نارمل جو جتنی بھی اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں گھروں میں سب چلتا ہے. اچھا ہوتا یہ کہ بعض دفعہ آپ کو کسی کی بات پہ گھر میں غصہ بہت زیادہ آ جاتا ہے, جیسے بیگم نے کوئی الٹی بات کی, آپ کا میٹر گھوم گیا. اب بیگم کہے گی اس دن تو کہہ رہے تھے سب چلتا ہے, تو میں نے الٹی بات کی تو اتنا ایکسٹریم لیول پہ آپ کو غصہ کیوں آ گیا, تو آپ بولو یہ بھی کیا ہے, چلتا ہے. پھر آگے سے وہ جواب دے دے تو یہ بھی کیا ہے. اصل میں جب غصے میں جو کانورزیشن ہوتی ہے نا وہ سب چلتا ہے. بات یہ کہ جب تھوڑی آدھا ایک گھنٹے میں ہر آدمی سیٹ ہو جاتا ہے, جتنی بھی بڑی سے بڑی لڑائی ہو نا ایک ڈیڑھ گھنٹے سے زیادہ چلتی نہیں ہے, کیونکہ اتنا اللہ نے انسان کو دماغ نہیں دیا تھا کہ ایک گھنٹے تک غصے میں بھناتا رہو تو مر جائے گا, بلڈ یعنی برین ہیمریج سے مر جائے گا. جب انسان کو غصہ آتا ہے نا آپ کا اتنا دماغ پھٹ رہا ہوتا ہے, اگر یہ غصہ ایک گھنٹے تک کنٹینیو اسی طرح چلے آپ تو مر جائیں. تو اللہ میاں نے سسٹم ایسا بنایا ہوا ہے تھوڑی دیر کے بعد غصہ آہستہ آہستہ نیچے آنا شروع ہوتا ہے, تو ایک گھنٹے کے بعد سب سیٹ ہو جائے گا. اس وقت پھر یہ نہیں کہ تم نے یوں بولا تھا تو پھر, ورنہ دوبارہ غصہ آ جائے گا. پھر جو جس نے بولا تھا معاف, ٹھیک ہے, جو جس نے بولا تھا کیا ہو گیا. دیکھو قرآن کیا کہتا ہے, موسیٰ علیہ السلام واپس جب آئے نا بنی اسرائیل کو دیکھا بچڑے کی عبادت کر رہے ہیں, غضب سے موسیٰ علیہ السلام نے کیا کیا ہے, اپنے بھائی ہارون کی داڑھی پکڑ کے کھینچی, حالانکہ وہ بھی پیغمبر تھے, القل الواح اور تورات کی تختیوں کو ایسے مضبوطی کے ساتھ ایک طرف رکھ دیا, جس کو القا سے تعبیر کیا قرآن نے, تورات آپ کے ہاتھ میں تھی اس کو مضبوطی کے ساتھ ایسے رکھا جیسے بہت غصے میں نہیں ہوتے, اور پھر اپنے بھائی کی داڑھی پکڑ کے ایسے کھینچی ہے, یجرہ الیک, اتنے غصے میں. قرآن کے آتے ہیں فلما سکت عن موسی الغضب, تھوڑی دیر میں موسیٰ کا غصہ کیا ہو گیا, ٹھنڈا. تو پھر کیا کیا ہے, وہ تورات کی تختیاں تلاش کر رہے ہیں, بھائی وہ تختیاں کھا رکھی ہیں میں نے جو میں لے کر آیا تھا, وہ تختیاں اٹھائیں اور پھر اپنے لیے بھی اور اپنے بھائی کے لیے بھی اللہ سے مغفرت کی دعا مانگی. تو جب پیغمبروں کے ساتھ یہ حالت ہوتی تھی غصے میں, بالکل الگ, غصے میں اللہ سے دعائیں نہیں مانگ رہے, کیونکہ غصے میں تو آدمی کہتا ہے میں کس پہ نکالوں غصہ. حضرت موسیٰ کو ہارون پہ غصہ آ رہا تھا کہ میں آپ کو پیچھے چھوڑ کر گیا تھا اور یہ قوم بچھوڑے کی عبادت میں لگ گئی ہے. لیکن جب تھوڑی دیر میں حضرت موسیٰ کا غصہ بھی ٹھنڈا ہو گیا تو بجائے بھائی کی داڑھی پکڑ کے کھینچنے کے, قال رب اغفر لی ولی اخی, اے اللہ مجھے بھی معاف کر دے, شاید میری کوئی کوتاہی ہو, میرے بھائی کی بھی کو بھی معاف کر دے اگر ان سے کوتاہی ہوئی ہے. فوراً بھائی کے لیے رحمت کا جذبہ پیدا ہو گیا کہ نہیں ہو گیا, اور پھر القل الواح اور تورات کی تختیاں اٹھائیں اور قوم کو بتانے لگے اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے, اس میں یہ لکھا ہے. تو بھائی جب پیغمبروں پہ بھی یہ کیفیات آتی تھی, غصے میں کچھ اور کنڈیشن اور نارمل کچھ اور, تو ہم اور آپ کس کھیت کی مولی ہیں. تو بیگم بھی غصے میں دو دو فٹ اچھلے گی, میاں چار چار فٹ اچھلے گا, کیونکہ وہ اس کو یہ ہے کہ میں سربراہ ہوں, تو یہ اگر دو فٹ اچھل رہی ہے تو میرا حق بنتا ہے کہ میں کتنے فٹ اچھلوں, میں چار فٹ اچھلوں. ابا چھ فٹ اچھلیں گے, کیونکہ ان کو یہ ہوگا میں کیا ہوں, میں ابا ہوں. اور کم از کم ایک ایک انچ اولاد بھی اچھلتی ہے, اگرچہ وہ اولاد ہے لیکن ہے تو انسان، نہ غصہ اس کو بھی آئے گا تو کبھی دو فٹ نہیں تو کم از کم ایک انچ وہ بھی اچھلے گی، اسی اچھل کود میں ہنسی خوشی زندگی گزرے گی. لیکن آدھا گھنٹے بعد، ایک گھنٹے بعد سب اچھلنا کودنا بند کر دیتے ہیں، نارمل اپنی اپنی جگہوں پہ بیٹھ جاتے ہیں. اب اس کا حل گھروں میں یہ ہے کہ اب یہ نہیں کہ کس کی غلطی تھی، کس نے کیا کہا، جانے دو، ٹھیک ہے نا. اور کبھی بہت زیادہ اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے نصیحت کر لو بچوں کو، بہت کوئی اہم بات ہو تو پھر الگ سے بٹھا کے گھر والوں کو آئندہ بھائی ایسا ہم کریں گے تاکہ یہ دوبارہ نہ ہو. ہوگا پھر بھی دوبارہ، یہ پھر بھی دوبارہ ہوگا، اسی طرح زندگی گزرے گی، مر جاؤ گے. 100% کہیں بھی ایسا نہیں ہوتا کہ سارے محبت سے ہی رہتے ہیں. اب تبلیغی جماعت پہ ہم نے دیکھا ہے، سال سال کی جماعتیں نکلتی ہیں نا، اس میں بعض دفعہ آپس میں اختلاف شروع ہو جاتے ہیں، اور مدرسوں میں ہو جاتے ہیں، اسکولوں میں ہو جاتے ہیں، یونیورسٹیوں میں ہو جاتے ہیں، ہر جگہ ہو جاتے ہیں. سفر میں آپ 4-6 آدمی جگری دوست ہوں، نکلیں 3 دن 4 دن 1 ہفتہ 10 دن محبت سے، 11th day آپ دیکھو پھٹا شروع. وہ اس کی بات دل پہ لے کے بیٹھ گیا، اس نے مجھے یوں کیوں بول دیا، وہ اس کی بات دل، یہ ہوتا ہے، یہ انسان کی نیچر ہے. تو اس میں حل یہی ہے کہ بس جانے دو. توبہ ایسا کر کے، رات کا کھانا نہ کھائیں تو کیا وہ جلدی بوڑھا ہوگا. بتا دیا میں نے رات کا کھانا نہیں کھاؤ، تھوڑا سا بس 7 سے پہلے تھوڑا بہت کھا کے سو جاؤ، باقی میں بھی اس پہ عمل نہیں کرتا، بس باتیں کرنے پہ ٹھیک ہے یار، نیند ہی نہیں آتی رات کا کھانا نہیں کھاؤ تو. میرے خالو اقبال بخاری دل کے اسپتال میں داخل ہیں، ان کی صحت کے لیے دعا فرمائے. دل سے دعا ہے جی، اللہ تعالیٰ سے عطا فرمائے. یہ دیکھو دیکھو جو دل کا بیماری ہے نا، ڈاکٹروں سے سنا ہے 15 آپ بد پرہیزی کرتے ہو تب جا کے آپ کا ہارٹ خراب ہوتا ہے، یعنی اچانک دل خراب نہیں ہو جاتا. 15 سے کچھ ایسے غلط پراٹھے کھا رہے ہوتے ہو آپ، اور اتنی غلط چیزیں کھا رہے ہوتے ہو کہ فطرت آپ کو 15 سنبھلنے کا موقع دیتی ہے. 15 کم نہیں ہوتے. تو جس کو ہارٹ اٹیک ہو رہا ہے نا، غالب یہ ہے کہ 15 سے باڈی میں مسلسل کوئی غلط چیز جا رہی ہے. تو اللہ میاں نے ہماری باڈی کو بڑا خاندانی، گردے، ہماری کڈنی اتنے اسٹرانگ، اللہ نے ایک ہماری باڈی کا پارٹ بنایا ہے نا، میں نے کڈنی اسپیشلسٹ سے سنا ہے کہ اتنا اسٹرانگ حصہ ہے نا یہ باڈی کا، اس کا خراب ہونا بہت مشکل ہے، لیکن ہر تیسرا چوتھا آدمی گردے کا مریض ہے. اس کا مطلب اتنا اسٹرانگ ہو کے بھی کچھ اتنی غلط چیزیں مسلسل باڈی میں ڈال رہے ہیں کہ گردے فیل ہو جاتے ہیں. تو اللہ میاں نے بہت خاندانی ہماری باڈی بنائی ہے، ہم اس کو ظلم زیادتی کر کے مسلسل ٹارچر کرتے ہیں ہم اس کو، تب جا کے اس کا بیڑا غرق ہوتا ہے. اچھا بھائی، اگر زکان بتا دیا میرے بھائی، چلو بس بہت ہو گیا.